السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں بٹھایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق اور فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں سے چن کر ہمیں یہاں پر بٹھایا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ آپ سب لوگوں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس کتاب کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو ہم اسے کتاب کہتے ہیں، لیکن یہ عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا کلام فرمایا ہے، ہوا کلام اللہ۔ اس کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی اس کتاب کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کامیابی کی راہ ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت میں، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب کو تھام کر یا اس کے مطابق عمل کر کے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگ رحم کیے جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ اگر اللہ کی طرف آئیں گے، اس کتاب کی طرف آئیں گے، تو یقیناً برکت دیے جائیں گے، یقیناً رحمت سے نوازے جائیں گے، اور پھر دنیا میں بھی عزت اور افتخار پائیں گے، اور آخرت میں اللہ کی نعمت بھری جنتوں میں داخل ہوں گے۔ بس اے عقل و خرد رکھنے والو، بصارت اور بصیرت رکھنے والو، دنیا میں اگر تمہیں سرفرازی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اس کتاب کی وجہ سے مل سکتی ہے۔ یہ کتاب جو الہامی کتاب ہے اور تمام کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اس سے پہلے کی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو باقی رکھا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، کہ بے شک اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہی ہیں۔ یہ کتاب ایسی رات میں نازل ہوئی جو بہت ہی بابرکت رات تھی۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب ہزار راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ رات جو اتنی عظمت والی رات تھی جس میں یہ قرآن نازل ہوا، تو یہ قرآن کتنی عظمت والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری کی روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ اور میں یہاں جو بیٹھے ہیں، دراصل اسی لیے بیٹھے ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ حدیث آتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث کا جو حصہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نے جس چیز کی نیت کی ہوگی اس کو اسی کے مطابق اجر ملے گا۔ اگر کوئی دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت دنیا اور عورت کے لیے ہی شمار کی جائے گی، اور اگر کوئی اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ کی خاطر شمار ہوگی۔ اور نیت کا مطلب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، جو گٹھلی زمین کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور جب گٹھلی زمین کے اندر ڈال دی جاتی ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، تو نیت بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ ہمارا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں یہاں پر بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس رمضان میں ہم جو تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کتاب کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کو ہمیں سمجھنے والا بنا دے، اس کے ہر لفظ ہر حکم پر ہم عمل کرنے والے بنیں، اور اے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے، اور اس کی وجہ سے ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تو نیت ہم درست کر لیں، خالص اللہ کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے۔ اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بے انتہا مل سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اجر انسان کا بڑھایا جاتا ہے اس کی نیت کے مطابق۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو اگر وہ تھوڑا سا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر اس طرح سے پرورش کرتے ہیں جیسا کہ ایک بکری کے بچے کو کوئی انسان پرورش کرتا ہے، اور پھر وہ صدقہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے کہ احد پہاڑ کے برابر۔ تو اگر آج ہماری نیت درست ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر اجر ہمارا بے انتہا ہو جائے۔ اب قرآن کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے کہ قرآن ہم کیوں یہاں پر پڑھنے بیٹھے ہیں، اور قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، اور کچھ عرصے پہلے تک، کچھ سال پہلے تک بھی ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ پایا جاتا تھا کہ صرف اس کو تلاوت کر لی جائے، اس کتاب کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تلاوت کا اجر تو ہے ہی، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ہر لفظ پر ایک نیکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، اور میم ایک ہے، یعنی اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں مل جائے گی۔ لیکن جب اس کی تلاوت پر اتنا اجر ہے تو آپ یقین جانیے کہ اس کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے پر کتنا اجر ہوگا۔ تو جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ یہ کتاب تو تمہیں دنیا کی بادشاہت اور آخرت کی کامیابی بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تم اگر اسے صرف تعویذ اور پانی میں گھول کر پی کر تم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ تو تمہیں ملے گا ہی، لیکن یہ تو اس سے بہتر دینے کو تمہیں تیار ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ کتاب سے جو اس کے فائدے تھے وہ تو نہیں ہم اٹھا سکے، بلکہ ہم نے اس کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مخصوص کر لیا۔ تو یہ کتاب تو بہت بڑے مقصد کے لیے آئی تھی۔ اسی لیے جو ہے قرآن کے بارے میں آتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں۔ مسلم ہی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نیز اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ذکر فخر کے طور پر اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی صرف ایک سورت کو پڑھنے کے لیے کئی سال لگا دیے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ میں اس کے احکام پر عمل کرتا ہوں اور اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، تب میں آگے بڑھتا ہوں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے اور قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور فرماتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونے لگتے۔ تو صحابہ کرام کو قرآن سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ شغف تھا۔ تو قرآن مجید کے جو مسلمانوں پر حقوق بتائے گئے ہیں، علماء کرام نے جو حقوق بتائے ہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان، الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو اس پر ہے، ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، الحمدللہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اب تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے سمجھنے کا، اور سمجھیں گے ہم اسی وقت جب ہم کو یا تو عربی بہت ہی اہل زبان کی طرح آتی ہو، یا پھر ہم عربی سیکھنے کی کوشش کریں، یا پھر اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن ہم پڑھیں۔ تو یہ چیز ہمیں اب کرنی ہے، یعنی اس دورہ قرآن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو سمجھیں ہم، تاکہ اس کے احکامات پر عمل کر سکیں، اور سمجھنے کے بعد ہی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب جنت اور دوزخ کی آیات آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ بھی یہی بتایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی آیات آتی تو اسے آپ مانگنے کے انداز میں مانگتے، اور جب دوزخ کی آیت آتی تو اس سے پناہ مانگنے کی صورت میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو چونکہ ہماری زبان تو عربی ہے نہیں، لہٰذا ہم اس کو جب سمجھیں گے تبھی ہم کر سکیں گے۔ اور اس کی مثال بہت اچھی ایک علامہ یوسف القرضاوی نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ اسے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں قرآن کو، اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جیسے بہت سارے بٹنز لگے ہوئے ہوں دیوار پر، ایک بٹن لائٹ کا ہے، ایک فین کا ہے، الگ الگ بٹنز ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر میں ہوتے ہی ہوں گے، سبھی کے گھر میں ہوتے ہیں، اور ان بٹنز پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون سا فین کا ہے، کون سا لائٹ کا ہے اور کون سا کسی اور چیز کا ہے۔ اب کسی سے کہا جائے کہ فین کھولو تو وہ لائٹ کھول دے گا کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے کہا جائے کہ لائٹ کھولو تو وہ فین کھول دے گا کیونکہ ان بٹنز پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا بٹن ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہوئے جب ہم کو اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو جہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی بات آئے گی تو ہم ہو سکتا ہے وہاں خوش ہو رہے ہوں، اور جہاں پر خوش ہونے کی بات آئے گی وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہم افسوس کر رہے ہوں۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، سمجھ ہم اس لیے رہے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اس کا آخری حق جو بتایا جاتا ہے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ دوسروں تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو اپنے عمل سے اور دوسرا زبان سے۔ اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اسلام دونوں طریقے سے پھیلا، تبلیغ سے بھی اور اپنے عمل کی وجہ سے بھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اور جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ لگتی ہے کہ اسے تو ہمیں غیر مسلموں تک پہنچانا تھا، لیکن ہم تو صرف اپنے لوگوں تک ہی اسے پہنچا نہیں پائے۔ خود ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو قرآن کی الف با سے بھی ناواقف ہیں، انہیں تلاوت کرنا تو دور کی بات، وہ لوگ قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں تک بھی ہمیں قرآن کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ جیسے جیسے موضوع کے لحاظ سے جو باتیں آتی جائیں گی اسے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور رمضان کے تعلق سے جو پریزنٹیشن ہوگا انشاءاللہ ہم وہ رمضان کی آیات میں ہم لے لیں گے اللہ نے چاہا تو۔ ہم اپنے اس قرآن دور قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا قرآن کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کا جو نزول ہوا اور کس طرح سے اس کو ترتیب دیا گیا۔ الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں سورہ قدر ہم سب پڑھتے ہیں، تو قرآن کے نزول کے تین مرحلے بتائے جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ایک کتاب ہے، لوح محفوظ جس کو کہا جاتا ہے، اور جہاں تک کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ایون جبریل امین بھی وہاں نہیں جا سکتے، تو قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ سے اس کو شب قدر میں بیت معمور میں نازل کیا گیا۔ بیت معمور کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، یہ وہ گھر ہے آسمان پر، سب سے آخری آسمان پر، جو عین ہمارے بیت اللہ کے اوپر واقع ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے وہاں وہ گھر دیکھا، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، جسے بیت معمور یا بیت عزت بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے وہاں پر روزانہ عبادت کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، ٹرن نہیں آئے گا کہ اس گھر میں داخل ہو سکیں، یعنی اتنی کثرت سے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن کو لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں بیت معمور میں اتارا گیا، پھر بیت معمور سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے، جس کو نجمن نجمن یا تھوڑا تھوڑا کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، جو کہ 23 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جبریل امین کے ذریعے سے۔ پھر اس کی ایک اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی جب یہ نازل ہوتا تھا تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیا کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول کو تو اس کو حفظ کروا دیا جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس کا پڑھوانا اور جمع کروا دینا ہمارے ذمے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو خود بخود ہی قرآن حفظ ہو جایا کرتا تھا جب یہ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلواتے، اور شروع سے ہی مکہ میں ہی لوگ لکھنے پڑھنے والے موجود تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو لکھنا آتا تھا، لیکن بہرحال اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن دوسرے لوگ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبی نے وحی کو بلا کر قرآن اسی وقت لکھوا دیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو روزانہ 6 آیت آپ حفظ کرواتے تھے۔ 6 آیت کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اس سے کم کا بھی ذکر ملتا ہے، اور صبح اور شام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وقت ان کو آیات حفظ کرواتے۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے قرآن کو حفظ بھی کیا اور لکھتے بھی چلے گئے، یعنی دونوں طرح سے قرآن محفوظ ہو گیا۔ جب پورا قرآن نازل ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر آیات یا ہر سورہ جو ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے جو آج ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے، آیتیں نازل ہوتی، جبرین امین آپ کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیت کو فلاں سورے میں ڈال دیجئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کہ فلاں سورت کو یا فلاں آیت کو فلاں سورت میں ڈال دیا جائے، اس حساب سے اس کی ترتیب دی گئی۔ پھر قرآن کے مضمون جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی آج جو قرآن ہمارے سامنے ہے، جو اس کی ترتیب دی گئی ہے قرآن کی صورتوں کی، یہ دراصل اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے کروائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں، آخری رمضان میں قرآن کا 2 دفعہ دور کیا جبریل امین کے ساتھ۔ تو جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے جبریل امین کو قرآن پڑھ کر سنایا، اسی ترتیب سے پھر قرآن کو جمع کیا گیا، اور اس کو پہلی دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا، دوسری دفعہ اس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا، اور اس کو ایک مصحف میں لکھا جس کو تدوین قرآن کہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کبھی اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ الگ سے۔ تو اس کو لکھی ہوئی صورت میں ایک ساتھ ایک جگہ کمپائل نہیں تھا یہ، یعنی 2 جلدوں کے درمیان اللہ کے رسول کی زندگی میں، بلکہ الگ الگ صفحات پر، الگ الگ چیزوں پر لکھا ہوا تھا متفرق صورت میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کروایا ایک جلد میں۔ اسی طرح سے یہ تو اس کی ترتیب ہوئی، جو آج ترتیب ہمارے پاس ہے اس کو توقیفی ترتیب کہتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے کروائی۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، تو کچھ فرقے ایسے بھی بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دینا چاہا۔ اب اگر اس کو اللہ کی مخلوق قرار دیتے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ اگر قرآن کو خدا نخواستہ اللہ کی مخلوق قرار دے دیا جاتا تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں، جی جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن آپ سب لوگوں کا، کہ غلطی کس سے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں غلطی تو مخلوق سے ہوتی ہے نا، پھر مخلوق فنا ہو جانے والی ہے، موت کس کو آتی ہے؟ مخلوق کو آتی ہے موت، کیونکہ دنیا میں جو بھی چیز ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ تو لوگ پھر کہتے کہ اچھا چونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، مخلوق سے غلطی ہوتی ہے، تو قرآن کی فلاں آیت میں غلطی ہے، نعوذ باللہ اس کو نکال دیا جائے۔ پھر کہتے کہ اچھا چونکہ مخلوق کی موت ہوتی ہے لہٰذا فلاں آیت کی موت ہو گئی، لہٰذا اس کو نکال دیا جائے۔ تو اپنے مطلب کی چیزیں قرآن میں رہنے دیتے، اور جو نفس پر گوارا نہ ہو ایسی چیزوں کو نکال دیتے۔ لہٰذا امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا، اور جو معتزلی عقل پرست فرقہ جو تھا، ان لوگوں نے قرآن کو مخلوق جب قرار دینا چاہا تو امام احمد بن حنبل ایک لوہے کی چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہر طرح سے آزمایا گیا، بہت ساری ان کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے، اس وقت کے بادشاہ نے ان کو آفر کی، عہدے کی آفر کی، پیسہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے اس فتوے کو، یعنی فتوے کو عام نہ کیا، یعنی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیٹھ پر اس طرح سے کوڑے برسائے جاتے کہ اگر وہ ہاتھی کے پیٹھ پر بھی برسائے جاتے تو وہ چنگھاڑ اٹھتا، لیکن وہ اس ظلم کے باوجود بھی وہ اس بادشاہ کے انڈر میں نہیں آئے، اور اپنی، یعنی جو صحیح بات تھی، حق بات انہوں نے کہی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ ہم پر، امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج بہت سارے لوگ، یہ بہت بڑا فرقہ جو ہے گمراہ ہو جاتا تھا۔ لہذا امام احمد بن حنبل نے اس کے خلاف کام کیا، یعنی اس عقیدے کے خلاف، اور ڈٹے رہے. اور آج یہ قرآن الحمدللہ، اس لیے ہمارا یہ ایمان ضروری ہے کہ ہوا کلام اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا مخلوق نہیں ہو سکتا قرآن، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. پھر قرآن کے جو مضامین ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی جو دنیا میں جو کتاب ہوتی ہے، دنیا کی کتاب کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فہرست دے دی جاتی ہے نا، انڈیکس دے دیا جاتا ہے، اور ٹاپک بتا دیا جاتا ہے، یا تو کتاب کا نام ہوتا ہے اور پھر اندر سب ٹاپکس ہوتے ہیں. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے. اگر عام دنیا کی کوئی کتاب ہے اور وہ دنیا کی کوئی کتاب میں ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا جائے، ریپیٹ کیا جائے، تو وہ اس کتاب کی خامی تصور کی جائے گی، یعنی نقص شمار کیا جائے گا. لیکن قرآن میں ایک ہی مضمون بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ جانتے ہیں، سب سے زیادہ بیان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی خوبصورتی ہے. تو دراصل قرآن کے جو مضامین ہیں، یا قرآن جو انداز اختیار کرتا ہے، یہ خطیبانہ انداز ہے، یعنی جیسے خطاب کیا جاتا ہے، کسی کو خطبہ دیا جاتا ہے، اور اس کے مضامین ایسے جیسے انسان کی ذہن یا انسان کی سوچ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم ذہن میں کوئی بات سوچتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی کمرے میں بیٹھے ہوں، کمرے میں کوئی لائٹ ہے، یا کمرے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوں. اب سن آپ کچھ اور رہے ہیں، دیکھ آپ کچھ اور رہے ہیں، اور وہ دیکھنے کی وجہ سے فوراً آپ کے ذہن میں ہزاروں خیالات آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے کمرے کا پنکھا دیکھ رہے ہوں، فین لگا ہو آپ کے چھت پر، اب چھت پر فین لگا ہو اور آپ سوچتے ہوں کسی اور کے گھر میں آپ بیٹھے ہوں، تو آپ کو وہ پنکھا دیکھ کر اپنے گھر کا فین یاد آ جاتا ہے کہ اچھا میرے گھر کا فین جو ہے وہ بھی بہت خراب ہو گیا ہے، مجھے اس کو صفائی کرنی ہے اس کی. تو ایک سوچ سے سوچ پھیلتی چلی جاتی ہے. تو قرآن کے مضامین بھی انسان کی سوچ کی طرح ہے، کہ جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ ایک بات وہ سوچ رہا ہوتا ہے، پھر دوسری بات فوراً اس کے ذہن میں آ جاتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے قرآن کا انداز بھی اسی طرح کا ہے، انسان کی سوچ کو یہ متاثر کرتا ہے. تو قرآن کا انداز اس طرح سے ہے. اب سورہ فاتحہ کی طرف ہم آتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی طرف آنے سے پہلے ہم بسم اللہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی چیز کے آغاز کے لیے، حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی چیز کا آغاز کرتے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے تاکید کی ہے کہ کوئی بھی کام جب شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو. قرآن کریم میں یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آیا ہے، اور یہ قرآن کی آیات ہی ہے، یعنی ایک آیت ہے، ایک حصہ ہے قرآن کا، سوائے سورہ توبہ کے. یعنی قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، لیکن 113 دفعہ سورتوں کے شروع میں آیا ہے، اور سورہ نمل میں دو بار آیا ہے، سورت کے ابتدا میں بھی ہے اور سورت کے بیچ میں بھی ہے، جہاں پر سلیمان علیہ السلام جب ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں تو اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ شروعات کرتے ہیں. تو اس طرح سے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں یا اس کا آغاز کریں تو پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے اور اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے دا اوپننگ، یعنی کسی بھی چیز کی شروعات کرنے کے لیے. فاتحۃ الکتاب مطلب کتاب کو شروع کرنے والی. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اور اس کو کتاب کے شروع میں جو رکھا گیا ہے، حالانکہ نزول کے اعتبار سے اس کا تیسرا یا چوتھا نمبر ہے۔ پہلی آیت تو آپ کو معلوم ہوگی، جو پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول پر، سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات تھیں، اور سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہمیں کئی نام ملتے ہیں، اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، کافیہ، شافیہ اور بھی بہت سارے اس کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے مسلم کی، جس میں اس کو شفا کیوں کہا گیا ہے اس سورت کو۔ کچھ صحابہ کرام کسی سفر سے واپس آتے ہیں تو اس سفر کے دوران ایک علاقے میں کسی وہاں کے سردار کو کچھ ایسی موذی چیز کاٹ لیتی ہے، تو ایک صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو لوگ ان کو بلانے کے لیے آتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی کچھ جانتا ہوگا علاج تو وہ ہمارے سردار پر اس کا علاج کرے تاکہ اس کو شفا ہو۔ تو یہ جا کر بس سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس پر دم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو بدلے میں وہ لوگ کچھ بکریاں ساتھ میں دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انہوں نے قرآن پر، انہیں اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کہ ایک سورت شفا ہے، ان اس میں شفا ہے، شفا بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اجرت صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام شفا بھی ہے کیونکہ یہ شفا دینے والی ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بہت بیمار ہوئے، اور وہ خود اپنے یہ بات لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ اس قدر تیز بخار تھا کہ بار بار ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک ہی کام کرتا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھتا اور زمزم وہ پیتا چلا جاتا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ تو اسی لیے اس کا ایک نام شفا بھی بتایا جاتا ہے۔ اور کافیہ مطلب کافی ہو جانے والی، یعنی یہ سورت کافی ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، کہ یہ ایک دعا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کے مضمون کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن کی جو تعلیمات آئی ہیں اس کو مختصراً اس سورے میں قید کر دیا گیا، سورہ فاتحہ کو۔ الحمد ہم سب جانتے ہیں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن تعریف میں شکر بھی آ جاتا ہے۔ تقریباً تمام مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ تعریف میں شکر بھی آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تعریف ہم جس کی کرتے ہیں تو اسی لیے اس کی تعریف کرتے ہیں نا کہ وہ اس چیز کے قابل ہوتا ہے، تعریف کے قابل ہوتا ہے، اور تعریف اسی کی جاتی ہے جو کچھ دینے والا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو لازماً ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو تمام نعمتیں ہم کو ملی ہیں، آج جتنی بھی ہمیں نعمتیں حاصل ہیں، تو ان سب کا جو دینے والا ہے چیزوں کا، نعمتوں کا، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لہٰذا تعریف بھی اللہ کے لیے ہے اور شکر بھی اللہ کے لیے ہے، اور جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اس میں ایک جوش ہے کہ اس کی رحمت جوش والی ہے، اور رحیم اس میں ایک دعام پایا جاتا ہے، یعنی اس کی رحمت ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، اور یہ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اور اس کی مثال ہمیشہ وہی سب سے بہتر مثال لگتی ہے کہ جب اگر ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور وہی مالک کائنات ہے اور وہ ہمارا حساب لے گا، تو انسان کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر یہ عقیدہ انسان میں راسخ ہو جائے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، اور مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حساب لینے والا ہے۔ جیسے ایک بچہ جب ہوم ورک کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کتنے گھبرا کر، اگر وہ سو بھی جائیں تو گھبرا کر اٹھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا گھر کا کام پورا کرنا ہے، اگر ہم نے وہ ہوم ورک پورا نہ کیا تو کل کلاس میں ہمیں ٹیچر سے سزا ملے گی۔ تو یہ جو ایک کلاس میں ٹیچر سے سزا ملنے کا ڈر ہے، تو وہ بچے کو سکون سے سونے نہیں دیتا، اور اسی بنا پر بچہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کچھ ہوم ورک دیا ہے اس دنیا میں بھیج کر، اور اگر ہم وہ اپنا ورک کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر جو لوگ اس طرح سے اللہ کی فرما برداری نہ کریں اور اس کے احکام پر عمل نہ کریں تو پھر انہیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا مستحق، مدد طلب کرنے کسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے. کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر سکے, کوئی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. یعنی ہم نے جو رب کا لفظ پڑھا کہ پالنے والا, پرورش کرنے والا, ذرے سے کمال تک پہنچانے والا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کو ان کی ضروریات ان کی پوری کرتا ہے, ان کی حاجات پوری کرتا ہے, ان کو وہ کچھ دیتا ہے جس کی ان کو طلب ہے, اور جو نہیں ہے وہ بھی دیتا ہے. تو رب کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے, جو راستہ دکھانے والا ہے اور تمام چیزوں کو عطا کرنے والا ہے. تو اس لیے پھر عبادت کا مستحق بھی کون ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور نماز میں آپ دیکھیں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ, لیکن کیا ہم غور کر کے پڑھتے ہیں کہ جو ہم اتنی دفعہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سورت کا جو مین تھیم بتایا گیا ہے, یعنی مین آیت جو ہے سورت کی, وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس آیت کو کیوں مین کہا گیا؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دن میں نمازوں میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے؟ اگر ہم صرف فرض نمازوں کو بھی آپ لے لیں اور کاؤنٹ کریں تو کتنی دفعہ ہماری سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتی ہے؟ ہم فجر میں پڑھتے ہیں, ظہر میں پڑھتے ہیں, عصر, مغرب اور عشاء میں. لیکن کیا ہم اس کو اس سینس میں پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ تو عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اب یہاں پر جب عبادت کی بات آ گئی تو عبادت میں نہ کوئی انسان شامل ہوگا پھر, نہ کوئی بادشاہ, نہ کوئی انسان کا اپنا نفس. اور ہم کسی اور کے سامنے تو نہیں جھکتے, لیکن ہم اپنے نفس کے آگے جھک جاتے ہیں, اس سے شکست کھا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بدترین معبود جس کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے یا زمین پر پوجا کی جاتی ہے تو وہ انسان کا اپنا نفس ہے. لہٰذا ہم کو اپنے نفس سے بچنا ہے. پھر یا کا نستعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہماری کوئی بھی حاجت پوری کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو. یعنی بات بتانا یہاں پر مقصود یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ کسے کہتے ہیں. یعنی کتنی معمولی چیز ہے نا, آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ شو لیس جو ہوتی ہے, کتنی معمولی چیز ہے شو لیس, لیکن اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو کبھی ہم ایسا نہ کہیں کہ فلاں نے ہمیں جاب دلا دی, فلاں نے ہمیں یہ کروا دیا, کیونکہ بعض اوقات ہماری زبان سے ایسا نکل جاتا ہے. تو ایسے جملے ہم سے نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ دینے والا اور کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے اسباب بناتا ہے, لیکن دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, مدد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بارے میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی, ایک جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم ہے. اور پھر اس کے آزو بازو ایسی بہت ساری ایسی برانچز بنائیں اور کہا کہ ان سب برانچز پر, یعنی جو آزو بازو جو راستے ہیں, یہ سب شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور شیطان تاک میں رہتا ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ لے. تو لہٰذا صراط مستقیم پھر کون سا راستہ ہوا؟ بالکل سیدھا راستہ, اسٹریٹ پاتھ, یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے, اور جو اس سے ہٹ کر کہیں اور جائے گا وہ راستہ غلط ہوگا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کی تفسیر قرآن ہی کر دیتا ہے. سورہ نساء میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ لوگ جو انعام یافتہ لوگ ہوں گے, صدیقین, شہداء, صالحین, انبیاء. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے تو وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو وہ سچ بولنے والے, شہداء, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے یا گواہی دینے والے, صالحین, نیک لوگ, اور انبیاء, نبی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انعام یافتہ لوگ کہلائیں تو لہٰذا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر عمل کرنا ہوگا, چلنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ویسے بھی انسان کو خواہش ہوتی ہے, جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, کوئی سیریمنیز ہوتی ہے, یا جب انسان گریجویشن اپنا کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اسے ایک آنر دیا جاتا ہے, یا تو سرٹیفکیٹ کی صورت میں, یا اسے کوئی ایک طرح سے آنر کے طور پر ایک کیپ پہنائی جاتی ہے, یا کچھ اور دیا جاتا ہے. تو بہرحال جب یہ گفٹ ہم لیتے ہیں، جب یہ تحفے ہم لیتے ہیں، یا جب یہ آنر ہم کو دیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں اس وقت کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت ہمیں آنر دیا جائے اور اس وقت ہمارا شمار صدیقین شہدا کے ساتھ کیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ وہ خوشی کا کتنا بہترین موقع ہوگا۔ لہذا ان لوگوں کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ کرے جو صدیقین شہدا اور صالحین ہوں گے، کیونکہ انہی پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو سمجھنے کے لیے ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو جن سے اللہ راضی ہوا، تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ پھر ایک چیز سے بچنے کے لیے دعا کی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن کی آگے کی صورتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ بنی اسرائیل تھے، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ تھے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے رکھے، یا ان لوگوں کے راستے سے بچائے رکھے جو کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو اس سے پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی مین آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے؟ دین اسلام کا راستہ، قرآن اور سنت کا راستہ۔ سورہ بقرہ سورۃ البقرہ، اس کا پروناؤنسیشن بھی ہم لوگ صحیح کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو بقرہ کہتے ہیں لیکن قاف پر فتحہ ہے، تو سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی کا تھوڑا سا فرق بھی ہم جان لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ کو اصل میں قرآن کے بارے میں تھوڑی سی یہ بات معلومات ہو جائے، یہ باتیں کہ کون سی سورت مکی اور کون سی مدنی، تو اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت تھی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، اور وہاں پر مخاطب ایسے لوگ تھے جو بالکل ہی آخرت کے عقیدے پر جن کا یقین نہیں تھا، اس سے نابلد تھے، وحدانیت کے بارے میں ان کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی اللہ کے ساتھ وہ لوگ اور لوگوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے اپنے معبودان باطل کو۔ اس لیے وہاں کی جو صورتوں کا انداز ہوگا وہ مختلف ہوگا، اور جو مدنی صورتیں ہوں گی، چونکہ یہاں پر مخاطب اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی تھے، لہذا مدنی صورتوں کا انداز مختلف ہوگا۔ تو سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں احکام آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ قرآن کا چھوٹا ورژن ہے، یعنی جتنے احکام حلال اور حرام جو احکامات اس کے بارے میں آئے ہیں، وہ تمام کے تمام سورۃ بقرہ میں سمو دیے گئے ہیں۔ مدنی صورت ہے اور قرآن کریم کی سب سے طویل صورت بھی ہے، یعنی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت جس کو ہم کہیں گے سورۃ بقرہ۔ اس کے بارے میں ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں سورۃ البقرہ کے بارے میں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو آخری دو آیات ہیں، یہ خاص طور سے آسمان سے نازل ہوئیں، جو بھی رات میں سونے سے پہلے سے تلاوت کرے گا اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے سورۃ بقرہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چمکنے والی صورتیں، سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا، ہم تو روزانہ گھر میں تلاوت لگاتے ہیں سورۃ بقرہ کی، یا ہم روزانہ خود تلاوت کرتے ہیں، لیکن شیطان پھر بھی ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اور شیطان کے داخل ہونے کا مطلب شیطان بذات خود نہیں داخل ہوتا، بلکہ شیطان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جو اس کے سورسز ہیں، دیکھا جائے تو وہ آج ہر گھر میں موجود ہیں۔ کہ کیا بات ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس کے باوجود بھی شیطان سے ہم بچ نہیں رہے ہیں۔ تو صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، سورۃ بقرہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ تم اگر اس کے احکامات پر عمل کرو گے، تم اس کے حلال کو حلال جانو گے اور حرام کو حرام سمجھو گے، تو تم شیطان سے بچے رہو گے، ورنہ شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا اور وہ اپنی تم سے بندگی کروائے گا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بقرہ پڑھنے سے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تبھی شیطان سے ہم بچے رہیں گے۔ حروف مقطعات ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ حروف مقطعات بہت زیادہ آئے ہیں۔ اس کے بارے میں جو مس کنسپشن ہے کہ سورہ جو سورتوں کے شروعات میں حروف مقطعات آتے ہیں، بعض وقت لوگوں نے اس کو کچھ اسپیشل چیز سمجھ لی ہے، اور یا تو کچھ لوگ اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ برکت کے لیے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں کہ کچھ لوگ اپنی جب کوئی اپنی شاپ کھولتے ہیں تو اس میں برکت کے لیے یہ لوح قرآنی کے نام سے اس کو لگا دیتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے بزنس میں منافع ہوگا یا ہمارے گھر میں برکت آئے گی۔ تو ایسی تختیاں لکھی ہوئی ملتی ہیں جس میں حروف مقطعات ہوتے ہیں اور لوگ اسے دیواروں پر لٹکا لیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں صحابہ کرام سے اور اللہ کے رسول سے احادیث سے نہیں ملتی۔ یہ ایک غلط طریقہ ہوگا اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں بس اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس کے معنی نہیں بتائے ہیں تو ہمیں اس کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی غیب کے علم ہی سے ہے، اور اس کے معنی متعین کرنا دراصل یہ اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کوشش کرنا ہوا کہ ہم دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اگر اتنی ہی ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول خود اس کے معنی بتا دیتے۔ لہذا جب اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی تو ہمیں بھی خاموشی رہنا چاہیے، زبردستی اس کے معنی متعین نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں الف سے اللہ، لام سے اللہ، میم سے محمد، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یاسین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرار دیتے ہیں اور طٰہٰ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرار دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حروف مقطعات کے بارے میں جب خاموشی اختیار کی گئی تو ہمیں بھی اس کی کھوج میں نہیں جانا ہے۔ بس جتنا معلوم ہے الف لام میم تو ہم کو الف لام میم ہی پڑھنا ہے، اور چونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں لہٰذا اس کی تلاوت ضرور کی جائے گی، اس کے کوئی معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ ابتدا میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یعنی یہ کتاب کن کو فائدہ دیتی ہے، کن لوگوں، کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ اور متقین کی ڈیفینیشن بھی آگے دے دی گئی کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب ہم کو متقین کے معنی جاننے کی ضرورت نہیں کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، جو نماز کی پابندی کریں گے، جو فرائض کی پابندی کریں گے، آخرت پر یقین رکھیں گے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یہ متقین لوگ ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کامیاب ہیں۔ مفلحون کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، اور اس کا اپوزٹ ہے خاسرون یعنی ناکام لوگ۔ تو مفلحون یعنی کامیاب وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں یعنی اللہ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کریں، اور پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی کامیابی کا راستہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تین گروہوں کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے، اہل ایمان، کافر اور منافق۔ اور سورہ بقرہ میں شروع میں ہی دراصل ان تین گروہوں کی بات کیوں کی گئی؟ تا تاکہ آگے چل کر جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کیا بتایا ہے. اگر ہم ان سے بچنا چاہیں تو پھر ہم بچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں. ایک اور گروہ کی بات کی جائے گی آگے اہل کتاب کی, یعنی جب دوسرا پیراگراف شروع ہوگا سورہ بقرہ کا, اس میں بنی اسرائیل کی بات کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو جرائم تھے تو ان جرائم کی وجہ سے ان کو اس عہدے سے معزول کر دیا گیا. تو لہٰذا اے مسلمانوں, تم اب وہ کام نہ کرنا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس عہدے سے معزول کیا گیا, یعنی جو آنر ان کو دیا گیا تھا اس آنر سے ان کو بری کر دیا گیا, ہٹا دیا گیا, اور وہ آنر اب مسلمانوں کو دیا گیا. تو لہٰذا مسلمانوں, تم وہ کام نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کیے تھے. یہاں پر مہر لگانے کی بات کی گئی ہے. دلوں پر مہر کب لگ جاتی ہے؟ جب انسان حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور جو حق ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تب اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. اور اس کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا کہ کبھی بعض اوقات کسی کو آپ کوئی اچھی بات کہتے ہیں اور سامنے والا پہلے سے ٹھان لے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا, تو آپ کتنا بھی اس کو قائل کرنے کی کوشش کر لیں وہ قائل نہیں ہوگا. لہٰذا جو لوگ سننے کے لیے خود تیار نہیں ہوتے, ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو ہم کیا کریں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بندہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نہیں کر سکتا, تبھی اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں, حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. یہاں پر منافقین کی بات کی گئی ہے کہ منافقت کی دیکھا جائے تو بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے. یہاں پر جو بتایا گیا کہ ولا کلّا یشعرون, اور اس سے پہلے کہا گیا کہ انہیں علم نہیں ہے. تو علم اور شعور کی کمی انسان کو منافقت کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. اسی لیے علم اور شعور یعنی آگہی بہت زیادہ ضروری ہے. علم بھی وہ والا علم چاہیے جو انسان کو کامیاب کر دے, کیونکہ علم بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. تو ایسا علم جو انسان کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا سکھائے. تو یہاں پر منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن اللہ کو دھوکہ دینے کی وجہ دیکھا جائے تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو منافقت کی جو بیماری ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے, کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور. اسی لیے منافقین کو ابن الوقت کہا جاتا ہے, جو وقت کے بیٹے ہوتے ہیں, کہ جہاں فائدہ دکھا ادھر لڑھک گئے اور جہاں نقصان نظر آیا وہاں سے فوراً ہٹ گئے. تو لہٰذا دل کو ٹٹولنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے دل میں کہیں بیماری تو نہیں ہے. ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہماری یہ عادت ہوتی ہے اکثر مسلمانوں کی, اکثر لوگوں کی, کہ سامنے تو بہت اچھے سے ملیں گے, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی, کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, اور جیسے ہی مہمان جاتے ہیں فوراً ان کی برائی شروع کر دیتے کہ یا اللہ کیسا ڈریس پہنا تھا, یا اللہ کتنے بدتمیز بچے تھے. اور زبان پر ان سے کیا کہا کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. تو دل میں کچھ اور, زبان پر کچھ اور. تو منافق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دو منہ والا, جس کے دو منہ ہوں, جو دل میں کچھ اور سوچتا ہے یا رکھتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے. نفاق, نفقہ دراصل ٹنل کو کہتے ہیں جو سرنگ ہوتی ہے, کہ دونوں طرف سے اس کا منہ دروازہ ہوتا ہے کہ ادھر سے جایا جائے اور ادھر سے نکل جایا جائے. تو یہ منافقین جو ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان ٹھہرتا نہیں ہے, بلکہ ایمان زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ ٹھہرتا نہیں اور نکل جاتا ہے. تو بنیادی وجہ جو بتائی گئی کہ علم اور شعور کی کمی. اور پھر سب سے بڑھ کر بات کی, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اصلاح کرو تو فساد کرتے ہیں. اور فساد کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو امن و امان ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو منافقین ایک طرف کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی دو لوگوں میں جھگڑا کروانا, دو خاندانوں کو جو ہے تڑوانا, یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم میں وہ نفاق نہ ہو جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا, لیکن دوسرے قسم کا جو نفاق ہے کہ لوگوں میں جھگڑا کروا دینا, دو خاندانوں کو تڑوا دینا, یا شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دینا, اس قسم کی منافقت آج بہت سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. لہذا پلیز ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے نہ بنیں, ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو کہ جن کو کہا جائے کہ جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں. اور فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امن و امان کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا فساد کرنے والے نہ بنیں بلکہ اصلاح کرنے والے بنیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں, خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے, وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا انداز ہوتا ہے منافقین کا, کہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ اور. کسی کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں منہ پر, اور اس کے پیچھے کچھ اور کہتے ہیں. اور یہاں پر جو شیاطین کا لفظ آیا ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے کہ جب یہ تنہائی میں اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف جو دنیا میں کوئی اور نہیں ہے, لیکن شیطان یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی قرار دیا ہے کہ وہ انسان جو شیطان کی جیسے کام کریں, یا وہ انسان جو اللہ کی بندگی سے ہٹ کر اپنے نفس کی بندگی کریں, اپنے دنیاوی فائدے دیکھیں, تو وہ بھی شیطانوں میں سے ہوتے ہیں. تو جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور مومنوں سے تو دراصل ہم مذاق کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرے, نہ کہ اس کو مٹانے کے لیے. تو منافقین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی بھلائی نہیں چاہتے بلکہ نقصان چاہتے ہیں, اور دل ہی دل میں ہنستے بھی ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ یعنی دھوکہ دے رہے ہیں ان کو, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے, مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور ہرگز یہ صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی, اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہ پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں, اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا, یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اب یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ایک یونیورسل میسج دیا جا رہا ہے, اور یہ یا ایہا الناس کا جو لفظ ہے قرآن میں تقریباً 25 مقامات پر آیا ہے. کہ اے لوگو اللہ کی بندگی کرو, پوری دنیا کو پیغام دیا گیا ہے, یعنی یونیورسل میسیجز کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم ایک رب کی عبادت کرو, اور وہ رب کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا, تم کو بھی اور جو تم سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا. اور یہیں پر جو ہے اینسسٹر ورشپ کی دراصل نفی ہوتی ہے, کہ پہلے کے بھی لوگ اور آج کے بھی لوگ, جو بہت سارے لوگ آبا پرستی میں مبتلا تھے, اپنے باپ داداؤں کے دین کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے, تو ان کی نفی کی گئی ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی بات کو کیسے مانتے ہو, یا ان کے پرانے گزرے ہوئے بزرگوں کی کیسے تم پرستش کرتے ہو یا ان کی بات مانتے ہو. جبکہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، تو جن کو پیدا کیا جاتا ہے ان کی عبادت تو نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، اور عبادت کرو اللہ کی تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون. اب یہاں پر تتقون کا مطلب ہے کہ تم بچ جاؤ، اور بچنا کس سے ہے؟ آگ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے، یہ عذاب سے بچنا. تو یہ جو تقوی کے معنی ہے، یہ کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پرہیزگاری ہے، بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے وہ کام چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اور اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کر بھی نہیں سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اب یہاں جو بتایا گیا کہ اس کتاب کے بارے میں چیلنج کیا گیا، تو یہاں پر اس آگ کے بارے میں کہا گیا کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شرک اور کفر سے بچ گئے تو اس آگ سے بچ سکتے ہیں، اور اگر جو شرک اور کفر میں مبتلا ہوا لہٰذا وہ اس آگ کا ایندھن بنیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم. جب بھی جنت کی اس طرح کی آیت آئیں تو ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جن کو یہ پھل دیے جائیں گے جنت میں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی جو حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سو کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہیں کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے. جو اپنے دل میں کوئی کجی اور ٹیڑھ جن کے دل میں نہ ہوگی وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اور جو پہلے سے ایک سوچ لے کر آئیں گے، جو پہلے سے ایک ذہن میں بات لے کر آئیں گے، وہ کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لہذا قرآن پڑھتے وقت ہمیشہ اپنے ذہن کو صاف رکھا کریں، اور یہ دعا کر کے آئیں قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن پڑھتے وقت کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اسے ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہوں. اے اللہ تعالیٰ، مجھے اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی عطا فرما. کیونکہ بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو انسان کے سمجھ سے باہر ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوئے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ عقل پرستوں کا جو فرقہ ہے، جو معتزلی فرقہ کہلاتا ہے، تو یہ عقل پرستوں کا فرقہ، ان لوگوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، ان لوگوں نے جنوں کا، جادو کا انکار کیا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ معجزات ہیں اور قرآن کے معجزات کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کتاب سے کچھ لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور کچھ لوگ گمراہی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے تو دونوں کے لیے دعا کی تھی، لیکن ایک کے حق میں قبول ہوئی اور ایک کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو تلوار لے کر نکلے تھے اللہ کے رسول کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کہ میں یہ معاملہ ختم کر دیتا ہوں اور قتل کر دیتا ہوں اللہ کے رسول کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بظاہر جو دشمنی تھی وہ کتنی محبت میں بدل گئی، اور کیسا ان کا ایمان تھا کہ جیسے ہی انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں اپنے بہن کے گھر سنی فوراً ایمان لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کجی نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا زبان سے تھا، حق کے خلاف ان کے دل میں کوئی انعد نہیں تھا، کوئی تعصب، کوئی حسد نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اسی بنا پر جیسے اللہ کی آیت انہوں نے سنی فوراً ایمان لے آئے۔ اور ابو جہل، آپ کو معلوم ہوگا، سیرت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے جب ہم سیرت کے واقعات کا مطالعہ کریں، تو مسلسل 3 راتوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کعبۃ اللہ کے پاس پڑھتے تھے رات میں نماز میں، تو 3 رات تک مسلسل آتا رہا۔ جب وہ واپس پلٹ کر جانے لگا قرآن سن کر، وہ اتنا محو تھا سننے میں اللہ کے کلام کو کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ جب وہ سن کر واپس جانے لگا تو اس کی راستے میں کسی سے ٹکر ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو بد دعا یہ جملہ کہے کہ اللہ تمہارا برا کرے۔ اور جب دیکھا گیا کہ ایک ابو جہل اور دوسرا بھی مشرقی ہے، تو دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کل نہیں آئیں گے سننے کے لیے، لیکن دوسرے دن ان کو پھر قرآن کی اس حقانیت نے رکنے نہ دیا اور پھر وہ دوبارہ پھر سننے کے لیے آئے۔ تو قرآن سنا انہوں نے لیکن ہدایت نہیں حاصل کر سکے۔ جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حسد تو نہیں کہنا چاہیے، تکبر اور ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ابو جہل، اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا اور اس پر ایمان لائے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے فائدے میں رہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی ہمارا ٹاپک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے واقعات سے خالی نہیں ہوتا، یعنی وہ ٹاپک یا وہ محفل ادھوری رہے گی جہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ آیا ہو۔ تو اس کتاب سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، تو لہٰذا دعا کریں کہ اس سے ہمیں ہدایت ملے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان کی، تو اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، وہ چاہے تو مچھر کی مثال بیان کرے، چاہے تو ہاتھی کی مثال بیان کرے، وہ رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر اس کتاب کو جو چیلنج کیا گیا تھا، آج تک یہ چیلنج موجود ہے اور کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا ابھی تک بھی۔ اس کی جیسی ایک صورت بنانا تو دور کی بات ہے، اس کی جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا اور نہ ہی ایک لفظ کوئی بنا سکا۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ ایسا انداز ہے کہ کوئی انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں آتا ہے جو یہ چیلنج کیا گیا، کیونکہ عرب لوگوں کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا، وہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے اور اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، یعنی دوسری زبانیں ان کے نزدیک گونگی زبانیں تھیں، ڈم، لیکن عربی زبان وہ اس کو صحیح زبان سمجھتے تھے۔ اور جو ان کی شاعری ہوتی تھی اس میں جو الفاظ ہوتے تھے وہ اتنے بہترین ہوتے تھے کہ ان کو اس پر ناز بھی تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو ایک شاعر جو اس زمانے کے شاعر تھے، لبید جن کا نام تھا، لبید یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہی نفاست پسند طبیعت کے مالک تھے، بہت مشہور تھے کہ جہاں جاتے ان کے پیچھے ایک جمع غفیر ہوتا تھا ان کو سننے کے لیے، اتنے زیادہ مشہور تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن جب انہوں نے سنا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی شاعری چھوڑ دی، اور لوگوں نے پوچھا کہ لبید اب آپ شاعری کیوں نہیں کرتے، تو کہنے لگے اباد القرآن، کہ قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری بچتی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن ہے کہ ایسا یہ کلام ہے کہ کوئی اس کا چیلنج نہیں کر پورا نہیں کر سکا، کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بندہ اس کی برابری نہیں کر سکتا، تو یہ چیلنج نہ کوئی پورا کر سکا اور نہ ہی قیامت تک پورا کر سکے گا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر جو فاسقین ہیں ان کی جو نافرمانی ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ فاسق کون ہوتے ہیں۔ فاسق کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ فاسق ایک کافر بھی ہو سکتا ہے اور ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدود کو کراس کر جائے، جو اللہ کی حدود کو توڑ دے اور بار بار گناہ کے کام کرتا رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی حدود کراس ہوتی ہوں، تو ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فسقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ کر باہر آنا، جیسے جب کلی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کلی بنتی ہے، جو بڈ جو جس کو ہم کہتے ہیں پھول جب بنتا ہے تو پہلے کلی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بالکل کھل کر پھول بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی فسقہ کا لفظ آتا ہے کہ کسی چیز کو توڑ کر باہر آنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاسق وہ لوگ جو کہ اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر آتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں جو فاسقین ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جن کو اللہ کی حدود برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے عہد کو توڑنے سے مراد اس میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں، اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کو پورا نہیں کرتے بلکہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے پوشیدہ ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہاں سے آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی وہ کس بنا پر دی گئی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ دیکھا جائے تو عبادت میں فرشتے سب سے آگے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے۔ فرشتوں کو نوری مخلوق کہا جاتا ہے، نور سے بنائے گئے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادے کی آزادی دی ہے، لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کی جو فضیلت بتائی گئی وہ ان کا علم تھا۔ اب یہ علم کون سا تھا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ایک چیز ہمیں جو معلوم ہوتی ہے کہ بہرحال انہیں علم دیا گیا تھا جس کی بنا پر ان کی فضیلت فرشتوں پر تسلیم کی گئی، اور اسی لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا یا کچھ چیزوں کے نام دیے یا کچھ چیزیں سکھائیں، تو وہ انسان جس کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلی چیز اس کو دی گئی اس کی تخلیق کے بعد وہ علم تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آج اس علم سے ہم محروم ہوں؟ لہٰذا علم انسان کے لیے ایک ضرورت ہے، اور علم کی وجہ سے ہی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت سیدھا سادہ ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے جو ہے سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کے زیادہ چانسز ہے کہ وہ گڑھے میں گر جائے جس کو علم نہ ہو، کیونکہ جس کو علم ہوگا وہ گڑھے سے گرنے سے بچ جائے گا، گڑھے میں گرنے سے بچ جائے گا۔ کہ جو شخص نہ جانتا کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، کیا اچھا کام ہے اور کیا برا کام ہے، تو وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ جب اس کو علم ہوگا تبھی اس سے بچے گا وہ، اور جب اس کو علم ہوگا تبھی وہ کام وہ کرے گا۔ لہذا آدم علیہ السلام کو جو چیز سکھائی گئی وہ کچھ علم تھا، کچھ نام تھے جو کہ انہوں نے بتا دی اور فرشتے وہ نہ بتا سکے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس کے بارے میں آتا ہے، ابلیس کا جو لفظ ہے دراصل اس کے معنی ہے انتہائی مایوس، یعنی لفظی ترجمہ اگر ہم اس کا سمجھیں تو انتہائی مایوس۔ اصطلاح میں یہ لفظ ایک اس جن کے لیے استعمال ہوتا ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور یہاں پر دراصل جو اور یہی اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن میں اس کے لیے شیطان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وہ تھا جنوں میں سے تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تاکہ وہ نسل انسانی کو گمراہ کر سکے قیامت تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے بھی دی تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیوں انکار کیا۔ دراصل یہاں پر آدم علیہ السلام کی عبادت کروانا مقصد نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی عظمت کی بات یہاں پر اور حکم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ جب اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو وہ پھر کوئی بھی بات ہو وہ کر لینی چاہیے۔ اب فرشتے تو جھک گئے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان ہوتے ہیں، لیکن یہ جنوں میں سے تھا اور یہ جھکنے سے اس نے انکار کر دیا، اور دو ریزن بتائے گئے ہیں انکار کرنے کے، ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر انسان کو اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روکے رکھتا ہے۔ تو اس لیے تکبر کو ایسا گناہ کہا گیا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے، تکبر انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اور جو بڑے بڑے متکبرین ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آج وہ ان کا کیا حال ہوا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، اور کسی کے اوپر بلڈنگ گرا دی گئی۔ تو لہٰذا تکبر کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا کہ جہنم کے وہ مستحق ہوں گے اور جنت سے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ اب ابلیس نے جو ہے انکار کر دیا تھا۔ یہاں پر تخلیق آدم کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پھر اس شیطان نے جو کام وہاں کیا انسان اس سے بچا رہے، اور بتا دیا جائے انسان کو کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے، شیطان ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکل منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت سے نکلوایا تھا، اور یہ واقعہ ہمیں سورہ آراف میں ملے گا جب ہم سورہ آراف پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس نے انہیں بہلایا اور پھسلایا تھا۔ فأزلہ کا جو لفظ ہے وہ قابل غور ہے کہ اس نے ان کو ترغیب دی، بہلایا یا اپنے ڈھب پر لے آیا، یا بہلا پھسلا کر اپنی بات منوا لی۔ تو شیطان کبھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ سیدھے سادھے طریقے سے نہیں آتا، بلکہ شیطان ہمیشہ بہلا پھسلا کر گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ کبھی بھی وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر سامنے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس کے دھوکے میں آ جائے۔ اور یہاں پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان تمہارا اصلی دشمن ہے، جس نے تمہیں تمہارے والدین کو جنت سے نکلوانے کی کوشش کی، لہٰذا تم اس سے بچتے رہنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج انسان کی نادانی کہ وہ شیطان کو ہی اپنا دوست بنائے ہوئے ہے۔ جو دشمن اسے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، آج انسان اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس نے انہیں بہکایا اور وہاں سے نکلوایا۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ بڑا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ ایک طرح سے دوسرے مذاہب یا دوسرے جو اہل کتاب کا جو عقیدہ ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کرسچینٹی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام جو گناہوں کی جڑ ہے وہ بی بی حوا ہیں، یعنی عورت نے آدم علیہ السلام کو گناہوں پر اکسایا، لہٰذا انہیں جنت سے نکلوایا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس عورت سے دور رہو کیونکہ یہ شیطان کی پوٹلی ہے اور گناہوں پر اکسانے والی ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یعنی جو یہودیوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی جو گناہوں کا کام ہوا تھا، لہٰذا اب جنت آدم علیہ السلام اور حوا پر حرام ہو گئی۔ اب یہاں پر ہمیں جو عقیدہ بتایا جا رہا ہے، یا ہمیں جو سوچ دی جا رہی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں، اگر غلطی ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہمیں مایوسی میں مبتلا کرتا ہے، گناہ بھی کرواتا ہے پھر مایوس بھی کرتا ہے کہ اب تم نے گناہ کا کام کر لیا، لہٰذا اب تم کوئی اچھے کام نہیں کر سکتے، اور اب تو تمہاری کوئی نیکیاں قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ تم گناہ کر چکے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں امید دلاتا ہے کہ نہیں، تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو توبہ کے جو کلمات ہیں وہ ہمیں آگے کی صورتوں میں ملیں گے انشاءاللہ، جس میں انہوں نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کبھی بھی خدا نخواستہ کچھ غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا چاہیے اور پلٹ جانا چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہی ہے پلٹنا۔ تو توبہ کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو جب وہ واپس پلٹ آتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو مین چیز ہے اس گناہ سے پلٹ آنا۔ جیسے کہ آپ کوئی کار میں سفر کر رہے ہوں، آپ کو راستہ نہ مل رہا ہو، اور آپ جو بہت راستے میں بھٹک گئے ہوں، بھول بھلیاں میں اٹک گئے ہوں، اب جب آپ کو راستہ نہیں مل رہا تو آپ کیا کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، اور یو ٹرن لے کر یعنی واپس آپ آتے ہیں تاکہ صحیح راستہ آپ کو مل سکے۔ تو یہ جو یو ٹرن لینا ہے، واپس پلٹ آنا، یہی دراصل توبہ ہے، کہ جو کام آپ نے کر لیا اس سے واپس پلٹ آنا، رک جانا اور واپس پلٹ آنا۔ اور اس کے بھی کئی اسٹیپس ہیں توبہ کے، کہ اس کے اوپر شرمندگی ہو، ندامت اور شرمندگی ہو، وہ کام دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور دوبارہ اس کام کو نہ کیا جائے۔ کیونکہ توبہ کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیں یہ اکساتا ہے، مایوسی دلاتا ہے کہ اب تم توبہ نہیں کر سکتے، اب تو تم سے گناہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ ایک مسافر ہو جس کا سارا سامان اونٹ پر لدا ہوا ہو اور وہ صحرا میں ہو، جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ غائب ہوتا ہے، وہ دیوانوں کی طرح اپنا اونٹ ڈھونڈتا ہے لیکن اسے اس کا اونٹ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر اچانک وہ اونٹ سامنے آ جاتا ہے تو خوشی میں اس کی زبان سے جملہ غلط نکل جاتا ہے کہ رب کو وہ بندہ کہتا ہے اور بندے کو رب کہہ دیتا ہے۔ تو جتنی خوشی اس بندے کو اپنا سامان کو دیکھ کر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے کو توبہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان کی توبہ قبول کی، لہٰذا اگر خدا نخواستہ غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن ایک بات اور دھیان میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کر ہم غلطی کرتے چلے جائیں اور ہر بار کہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے توبہ کرنے کا رواج کیسا ہے، گالوں پر ہاتھ لگا رہے ہیں توبہ توبہ، اور غیبتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، برے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ، اور پھر بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی توبہ نہیں چاہیے، بلکہ توبہ جو دل سے کی گئی ہو اور آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کیا گیا ہو۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرے ساتھ میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی بات شروع ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً کئی سو سالوں سے نبوت بنی اسرائیل میں موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کے بعد دیگر انبیاء ان کے درمیان آتے رہے، ایک بھی آئے، دو بھی آئے، تین تین ساتھ میں بھی آئے۔ تو جب مسلسل بار بار ان کے درمیان انبیاء آتے رہے تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ خاص ایک قوم سمجھ لیا، اور اپنے آپ کو خاص سمجھنے کی بنا پر یہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، لہٰذا اگر ہم کوئی گناہ کے کام کر بھی لیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی زوم کو یہاں پر توڑا ہے اور ختم کیا ہے، اور خاص طور سے بنی اسرائیل کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تورات جو نازل ہوئی تھی وہ ان کی زبان میں، عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ جیسے ہمارے یہاں پر نام ہوتا ہے نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اسی طرح سے اسرائیل اللہ کا بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو کہ نبی بھی تھے، اور انہی کے نام پر ان کو، ان کے لقب کے طور پر ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے انعام کا ذکر کیا گیا کر رہا ہے کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو، اور تم میرے عہد کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تاکہ پھر میں بھی تم سے کیا گیا عہد کو پورا کر سکوں۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور مسلمانوں سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو آج جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آج اتنے انتشار کا اور عجیب سی ایک بے چینی کا شکار ہیں، ان کی کہیں عزت نہیں، ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں، تو اگر ہم اللہ کے اس عہد کو پورا کرتے ہیں کہ اگر ہم مومن ہوں گے، اور مومن اور مسلمانوں میں بہت فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہم سے پورا ہوگا کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ لیکن اگر ہم صحیح ایمان والے ہی نہیں تو پھر ہم غالب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اہل کتاب سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہاں سے بنی اسرائیل کے جرائم بیان کیے جائیں گے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی بنی اسرائیل کے جرائم بتانے سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے بندے برابر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا بنی اسرائیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے دوستی ہے، جو اللہ کا بندہ بنے گا وہ اللہ کا دوست ہے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کے جو جرائم بیان ہو رہے ہیں، دراصل یہ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، ہمیں وارن کرنے کے لیے، اور ہمیں اس غلطی سے بچے رہنے کے لیے بیان ہو رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، جس قوم سے اللہ تعالیٰ نے وہ تاج جو ان کو پہنایا گیا تھا کہ وہ دنیا کے امام بنائے گئے تھے، جو انہیں ایک آنر دیا گیا تھا، اس آنر سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اب امت مسلمہ تم ایسے کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تم سے بھی یہ آنر کو ہٹا دیا جائے۔ اور کسی خاتون نے ایک دفعہ بہت اچھی بات کہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ اچھا ہوا قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے، اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب ہوتی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، نہیں ہم مسلمان، کیونکہ پھر اس میں ہمارے بارے میں بیان ہوتا۔ جیسے کہ آج قرآن میں بنی اسرائیل کے جرائم بیان کیے گئے ہیں، اگر اگلی کوئی کتاب ہوتی تو اس میں مسلمانوں کے جرائم بیان ہوتے کہ مسلمان ایسے اور ایسے تھے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھ لیا، سمجھیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کن جرائم میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ لفظ آپ کو قرآن میں کئی دفعہ پڑھنے کو ملے گا۔ کہ تھوڑی سی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچو۔ تو آیت کو بیچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا قرآن، جیسے مثال کے طور پر کیا قرآن کوئی پرنٹ کرواتا ہے اور اس کو سیل کرتا ہے تو کیا یہ آیت کو بیچنا ہوا؟ یا کوئی تورات لکھتا ہے اور اس کو سیل کرتا ہے تو کیا یہ آیت کو بیچنا ہوا؟ کیا مطلب ہے اس کا، کوئی بتا سکتا؟ جی جزاک اللہ خیرن، کہ جھوٹے فتوے دینا۔ تو آیت کو بیچنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دینا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا، رشوت لے کر فتوے دینا، اور سود کو انہوں نے حلال کر لیا تھا، رشوت کو وہ لوگ جائز سمجھتے تھے، اور زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ اللہ کی آیت کو بیچنا ہوا، اور باطل کو مشتبہ، یعنی حق کے ساتھ باطل کو مشتبہ، یعنی حق کو مشتبہ بنا دیتے تھے اور اس کے ساتھ باطل کو پیش کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ ان کے پاس پوچھنے جاتے تھے کہ تم اہل کتاب ہو، لہٰذا تم ہمیں بتاؤ کہ کیا واقعی میں اللہ کے رسول، واقعی میں اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے کیا یہ واقعی میں اللہ کی کتاب ہے؟ تو اس کتاب کو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر حسد کی بنا پر انکار کرتے تھے، اور ایسی باتیں جواب میں کہتے تھے کہ ہاں معلوم نہیں، شاید اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے، ایسا کہتے تھے تاکہ لوگ اسلام نہ لائیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے حق اور باطل کو ملا دیا تھا۔ تو وہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے کام نہ کرو، جبکہ سب سے پہلے تم نے ایمان لانا چاہیے تھا، اور جو عہد تھا تو تمام پہلی کتابوں میں ہر نبی جو ہے اپنے ماننے والوں سے یہ عہد لیا کرتا تھا کہ میرے بعد جو بھی نبی آئے گا تم اس کی پیروی کرو گے، اور وہ لوگ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم پیروی کریں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں نے اس عہد سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لائے تو انہیں دوہرا اجر ہے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کے حساب سے انہیں گناہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یہ ایک اور جرم کا بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، جھکنے والے کے ساتھ جھکنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن وہ جھکتے نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والوں میں مدینہ میں یہی لوگ تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ان کے علماء کرام کے بارے میں آتا ہے، صحیح احادیث میں یہ بات مروی ہے کہ ان کے علماء کرام آج جو ہے تقریر کرتے، سود کے خلاف فتوے دیتے، اور کل انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کی دعوتیں قبول کرتے جو سود کا کاروبار کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تقریر کرنا ایک الگ بات ہے لیکن اس چیز کو حلال سمجھ لینا ایک الگ بات ہے۔ تو تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ اس حرام کو حرام نہ سمجھیں۔ تو یہ ان کے علماء کا حال ہو گیا تھا، اور جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس کے بجائے کچھ اور کام کرتے تھے، یعنی دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اب یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مدد مانگی جائے یا اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کرنی ہے تو سب سے بہترین طریقہ جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور کوئی اس میں پانچ مرتبہ نہائیں تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی حال پانچ وقت کی نمازوں کا ہے کہ جب انسان پانچ وقت نمازیں پڑھتا ہے تو گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا جائے یا اسے بچے. تو اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اور دوسری نماز کے آنے تک کچھ خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اگلی نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یعنی ان گناہوں کو ختم کر دے گی. اس سے بڑھ کر فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. صبر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ صبر کا مطلب ہے آڑ. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ جو بند باندھا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بڑے بڑے پانی کے ڈیم ہوتے ہیں جہاں پر پانی گورنمنٹ ذخیرہ کر کے رکھتی ہے، تو جو ڈیم ہوتے ہیں تو ان کو بنانے کے لیے جو پانی کو جو چیز روک سکتی ہے، تو جو جس قسم کی دیوار بنائی جاتی ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی جو پانی کو روک سکے، ورنہ پانی کسی چیز سے نہیں رکتا ہے، آپ جانتے ہوں گے. تو اس کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو روک دینا، کسی چیز کے آڑ آ جانا، آڑ کر دینا. تو انسان کا اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جما دینا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو روک کے رکھنا، جما دینا، یہ صبر ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو. تو نماز بھی جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور صبر بھی انسان کو اپنے نفس کی خواہشات سے بچاتا ہے. اور صبر جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. کیوں اتنا بڑا بدلہ کہا گیا صبر کا؟ کیونکہ صبر ہر ایک سے نہیں ہو سکتا. ہماری زبان سے ہم کو کہنا بہت آسان ہے کہ اچھا میں نے صبر کر لیا، ہم صبر کر لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سارا رو پیٹ لیتے ہیں، ہر کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا صبر کر لیا. تو ایسا صبر مطلوب نہیں ہے، بلکہ صبر وہ ہے جو صدمت الاولا کے صدمے کے پہلے وقت میں کیا جائے، کہ جب آپ کو کوئی صدمہ پہنچے اس وقت آپ اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے جو ہے یہ ثابت نہ ہونے دیں کہ آپ کو اس چیز سے تکلیف پہنچی ہے. یہی دراصل صبر ہے جو پہلے کیا جائے. تو کہا جائے کہ نماز اور صبر سے مدد لو. انہ لکبیرت الا علی الخاشعین، کہ بے شک یہ ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صبر اور نماز ایک مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہ بنے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے نبی کی پھوپھی صفیہ اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ، جو بھی مانگنا ہو یہاں مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی یعنی اپنے رشتہ داروں کو نہیں بچا سکتے، تو آپ سوچے کہ بھلا کوئی اور کسی کو کیسے بچائے گا؟ تو اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر اور فلاں ولی ہم کو بچا لیں گے، یا امت محمدیہ لہٰذا ہم کو بچا لیا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے. تو یہ چیز بہت ہی غلط سوچ ہے جو انسان کو عمل سے روک دیتی ہے. تو اس دن سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے جو ایسا دن ہوگا جہاں پر کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی سوائے انسان کے اپنے عمل کے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. یاد کرو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. اب یہاں پر وہی بنی اسرائیل کے جرائم
اور ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر احسانات کرتا جاتا تھا اور وہ ہے کہ جرم میں مبتلا ہوتے چلے جاتے تھے اور شکر گزاری کی بجائے ان کے اندر ناشکری پیدا ہو گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہوں تو لازماً بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن بنی اسرائیل شکر کی بجائے الٹا کفر کے مرتکب ہوئے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے اور جب وادی تیہ میں تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طلب کیا تھا تاکہ کتاب ان کو عطا کی جا سکے۔ جب یہ کتاب لینے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور یہ جو غلام قومیں جب دوسروں کی غلامی میں مبتلا ہوتی ہیں تو انہیں کے سے طور طریقے اپنا لیتی ہیں۔ تو چونکہ فرعون اور یہ جس قوم کے پاس سے گزرے تھے وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایسا کوئی ایک معبود بنا دو، اور آخر کار انہوں نے وہی کیا کہ اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ تب انہیں حکم دیا گیا تھا کہ قتل کر دیا، سب لوگ ایک دوسرے کو، یعنی اپنے رشتے داروں کو قتل کریں گے جن لوگوں نے ان کو منع نہیں کیا تھا، اور جو غیر جانبدار لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کا مرض تھا کہ وہ ہر حکم سے پہلے اپنی کوئی شرط عائد کرتے تھے، یعنی بغیر شرط کے وہ کوئی بات مانتے نہیں تھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ بچے کبھی شرط لگاتے ہیں، اب اگر ہم بچوں کو کوئی کام بولو کہ یہ کام کر دو، اچھا پہلے آپ ہم کو یہ دلا دیجیے پھر ہم کریں گے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو خاص طور سے کھلونے کے لیے بہت ضد کرتے کہ آپ پہلے یہ دلائیے تو ہم یہ کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہی مرض تھا کہ وہ ہر کام کے لیے، ہر حکم کے لیے شرط لگاتے تھے کہ ایسا کرو تو ہم ایسا کریں گے، یہ کام کر دو ہمارے لیے تو تب ہم عبادت کریں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چنا تھا اپنے ساتھ، کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 70 لوگ تھے آپ کے ساتھ جو کتاب لینے کے لیے گئے تھے، تو ان لوگوں نے تقاضا کیا کہ آپ جو یہ کتاب لائے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا ہے، لہٰذا ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر ان کے اس شرط پر اور ان کے اس تقاضے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی بجلی سی گرائی، اور ہو سکتا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلے دیکھنے کا سوال کیا تھا تو وہ کھڑے نہیں رہ سکے تھے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی، تو اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائقہ، یعنی کچھ ایک بجلی کی سی کڑک ہوئی جس کی وجہ سے کہا تھا کہ لوگ مردہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جب میں کتاب لے کر جاؤں گا اور یہ لوگ اب چکے مر چکے ہیں تو بنی اسرائیل میری بات کیسے مانیں گے، لہٰذا اگر چاہتا تو ہم سبھی کو ہلاک کر دیتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن کر دوبارہ ان کو زندہ کیا تھا۔ یہاں پر جو لفظ آیا نا، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، یعنی دوبارہ زندہ کیا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی موت دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اور کیا احسان ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ شرط پر شرط عائد کرتے چلے جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 600,000 کا قافلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا ہر طرح سے انتظام کیا تھا جو آگے آیت میں آ رہا ہے۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ من و سلوہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی کوشش اور محنت کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق اتارتا رہا۔ من ایک میٹھی چیز ہوتی ہے جو دھنیے کی صورت میں ہوتی ہے، جو باریک گول دھنیا سا ہوتا ہے نا، اس صورت کی ہوتی تھی جو زمین پر اوس کی طرح گرتی اور جو مزے میں میٹھی ہوا کرتی تھی۔ اور سلوہ ایک بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا جو ان کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ 6 لاکھ لوگ اس میدان میں 40 سال رہے، اور 40 سال تک ان کو یہ غذا بغیر کسی محنت اور کوشش کے ملتی رہی، جبکہ آج آپ خود دیکھیں کہ کسی کنٹری میں کوئی زیادہ لوگ آ جائیں تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 40 سال تک ان کو 6 لاکھ لوگوں کو ان کا انتظام کرتا رہا، یہ معمولی بات نہیں، اور بادلوں سے ان کے اوپر سایہ کیے رہا، یعنی دھوپ ان کو نہیں لگتی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ بستی ان کے لیے اس میں جانے کا حکم دیا گیا، جو بستی ان کے لیے کر دی گئی تھی، دے دی گئی تھی ان کو، اور وہاں جانے کے لیے شرط یہ لگائی گئی تھی یا حکم دیا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا۔ اس کے معنی جو بتائے جاتے ہیں، حِطَّةٌ کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ عاجزی، پتے جھاڑنے کو بھی کہتے ہیں یہ لفظ، کیونکہ انسان اپنے سے جب کرتا ہے تو حِطَّةٌ کی جگہ ان لوگوں نے حِنْتَةٌ کر دیا تھا، اور حِنْتَةٌ کے معنی ہوتے ہیں گیہوں کے دانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانے کے لیے کہا گیا تھا تو وہ سیرین کے بل گئے تھے، یعنی اپنی کمر کے بل گئے تھے، یعنی الٹا انہوں نے اس طرح سے نافرمانی کی تھی۔ ایک اور مطلب اس کا یہ بتایا جاتا ہے، چونکہ حِطَّةٌ کے مطلب ہے عاجزی، تو جب تم کسی شہر میں داخل ہوں گے کسی فاتح قوم کی حیثیت سے، تو جا کر اس شہر میں نافرمانی کے کام نہ کرنا، لوگوں کو نہ ستانا، بلکہ عاجزی کے ساتھ جانا، متکبروں کی طرح نہ جانا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی اور شکر گزاری کی وجہ سے آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ کی داڑھی سواری کے پیٹھ کو چھو رہی تھی، یعنی اتنا آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ کسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں تو ان کے اندر عاجزی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ان لوگوں نے جو کہا تھا کہ پتے جھاڑ، یعنی یہ لوگ گئے تھے تو سیرین کے بل گئے تھے، تو تکبر ان کے اندر تھا، عاجزی نہیں تھی۔ تو ایک مومن جب وہ فتح کرتا ہے کسی شہر کو تو وہ تکبر کے ساتھ نہیں داخل ہوتا، بلکہ اس فتح کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتا ہے، اور جب تم داخل ہونا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے داخل ہونا، نہ کہ خود اپنی حکومت کے لیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا، اس کے بارے میں بائبل وغیرہ میں بھی بہت ساری روایت موجود ہیں کہ انہوں نے اس جملے کو بدل دیا تھا، حِطَّةٌ سے حِنْتَةٌ کر دیا تھا، اور یہ ان کی سرکشی کی نشانی تھی کہ اکڑ کر نہ جانا، دنیا مزید حاصل کرنے کے لیے نہ جانا۔ اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، ناشکری کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تاسو کہتے ہیں، ولا تاسو فی الارض مفسرین، کہ یہ ایک ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو اندر ہی اندر کسی بھی چیز کو کھا لیتا ہے. تو ان سے کہا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس پر تم شکر گزاری کرنا، الٹا فساد نہ کرنا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ شکر گزاری کی بجائے وہ فساد کرنے لگے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ان پر احسان تھا کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے. 12 چشمے آج بھی یہ جگہ موجود ہے، اور اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر قبیلے نے، کیونکہ اس وقت 12 قبیلے تھے، اور کہا جاتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی کشمیر میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک قبیلہ پایا جاتا تھا، تو اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. اور یہودی بار بار کشمیر میں آ کر اپنے اس قبیلے کو ڈھونڈتے ہیں، اور ان کو کچھ ملے بھی ہیں نشانات، یا کچھ لوگ ملے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پنڈت ہوتے ہیں کشمیری پنڈت، وہ بھی یہودیوں کی نسل سے ہیں. تو 12 قبیلے تھے ان کے، ان 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، 12 چشمے نکال دیے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان اور کیا ہو سکتا تھا؟ اب اتنے سارے احسانات کے بعد اب ان کا دیکھیں آپ حال کے، حال کیا ہوا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَأَدَفِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ لفظ خود بخود آ گیا کہ وہ باؤ بغضب من اللہ، کہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. اور ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا دعا مانگی تھی کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، کہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. یہاں پر آپ ایک جملے پر غور کریے، بار بار جو ان کا لفظ ہمیں نظر آتا ہے بنی اسرائیل کا، کہ ود اولنا یا فد اولنا ربک، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریے. اس سے جو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو، تو ایک طرح سے اپنے رب سے دوری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کو موسیٰ کا رب مانتے تھے، اپنا رب نہیں مانتے تھے. تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے رب سے کتنی دوری تھی ان کے درمیان یا ان کے دل میں. پھر اس سے کاہلی کا پتہ چلتا ہے، اجنبیت اور تکبر کا احساس ہوتا ہے کہ خود دعا نہیں کرتے تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے. آج ہمارا حال بھی یہ ہو گیا نا کہ ہم خود دعا نہیں کرتے بلکہ ہر ایک کا جملہ ہوتا ہے کہ پلیز ہمارے لیے دعا کریے یا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. تو ہم اپنے لیے دعا بھی نہیں کرنا چاہتے بلکہ بنی اسرائیل کی طرح ہمارا یہ حال ہو گیا کہ دوسروں سے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے، دعا کرنے کا کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہر بات میں دوسروں سے کہنا کہ آپ دعا کریں یہ چیز صحیح ہے، مناسب نہیں ہے. تو بنی اسرائیل ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ اپنے رب سے خود انہوں نے اجنبیت پیدا کر لی تھی، اپنے رب کو خود پکارنا نہیں چاہتے تھے اور موسیٰ کے رب کے نام سے مخاطب کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہماری کسی سے ناراضگی چل رہی ہو یا بچوں نے کوئی غلط کام کر لیا ہو، تو جب بچہ غلط کام کرتا ہے تو شوہر بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا، تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا. اور جب بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، ہے نا. جب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ یہ مجھ پہ گیا ہے یا ننیال پہ گیا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتے تو اچھا یہ ددیال پہ گیا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے جیسے کام. تو یہ سب کیا ہے، اجنبیت اس سے پیدا ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں سمجھتے تھے. تو اس سے خود آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ایک اجنبیت تھی، ان کے اندر سرکشی موجود تھی. اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکر گزاری کی بجائے، نعمتوں کے پانے کے بعد انسان کے اندر شکر گزاری آنا چاہیے، تو ان کے اندر ناشکری تھی، اور ناشکری سے اور حرص سے ہی فساد پیدا ہوتا ہے، یعنی مزید چیزوں کی طلب. انسان کے اندر اگر بہت زیادہ جو کہنا چاہیے نا کہ گریڈینس پائی جائے, اگر بہت زیادہ وہ لالچی ہو جائے, بہت زیادہ وہ ہرس اور حوث کرنے لگے, تب اس کے اندر جو ہے دوسروں کے تعلق سے پھر وہ ایک منفی سوچ میں جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی یہی بیماریاں تھیں. اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے بلکہ ہم کو کئی قسم کے کھانے چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ بیٹھے بٹھائے ان کو آسمان سے رزق مل رہا تھا, اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو ان کو رزق مل رہا تھا آسمان سے, تو یہ ان کو دراصل آگے چل کر امامت کی تیاری کروانا تھا ان کو کہ تم کھانے پینے سے بری رہو, ان کاموں سے تم بری رہو اور تم دوسرے کاموں میں لگے رہو جس کی وجہ سے تم کو دنیا کی امامت کا منصب سنبھالنا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, جب قومیں غلامی میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ کام چھوڑ کر ادنا کاموں میں زیادہ دلچسپی لینے لگتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم امت مسلمہ ہیں, ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے, شہداء علی الناس کا کام ہمیں انجام دینا ہے کہ ہم کو لوگوں کو اس دین اسلام کی دعوت دینی ہے. امت وسط ہیں ہم, ہم کو خیر امت بنایا گیا. اب یہ کام چھوڑ کر ہم کن کاموں میں لگ گئے, بیکار کی چھوٹے موٹے کاموں میں, کہ ہمیں کچن سے زیادہ دلچسپی ہے, نئی نئی چیزیں بنانے سے زیادہ دلچسپی ہے, یا اور ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہے, لیکن پڑھنے لکھنے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. ایک رپورٹ ابھی آئی تھی کچھ دن پہلے, کہا جاتا ہے کہ ممبئی کی صرف رپورٹ تھی, ممبئی میں جو اخبارات چھپتے ہیں تو وہاں کی خواتین اس کو یا تو چولہے میں جلانے کے لیے, یا اس میں کچھ ریپ کرنے کے لیے, یا پھر اس کو ایسی بیکار کاموں کے لیے یوز کرتی ہیں, لیکن پڑھنے کے لیے اسے استعمال نہیں کرتی. اور 90% خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اخبار کا ہم سے کیا تعلق. اب آپ بتائیں کہ جس قوم کی, یعنی کیونکہ خواتین تو آدھا حصہ ہے نا, نصف حصہ ہے, اب اگر جس امت کی خواتین کا حال یہ ہو کہ وہ کہتی ہیں کہ پڑھنے لکھنے سے ہمارا کیا تعلق, تو آپ بتائیں اس قوم کا کیا حال ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو صرف اس لیے سمجھے کہ بس ہمارا زندگی کا مقصد ہے کھانا پکانا, یا لڑکی ہے تو اس کا مقصد ہے شادی ہونا, اور شادی ہونے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم نے پورا کارنامہ انجام دے دیا, اب تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بس صرف اب گھریلو ذمہ داریاں. تو آپ دیکھیں کہ عورت پر بھی بہت سارے فرائض عائد ہوتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے انعام کو لینے کی بجائے خود سے کوشش کی کہ ہم کو نئے نئے قسم کی سبزیاں چاہیے, یا یہ سبزیاں چاہیے اور وہ چیزیں چاہیے. ایک تو ان کے اندر ناشکری تھی, بے صبری تھی, نفس پرستی تھی, نفس کی غلامی تھی, کہ اعلیٰ ان کو چیز مل رہی تھی جو آسمان سے اتر رہی تھی, انہوں نے ادنا چیز کو پسند کیا, خواہشات کے پیچھے پڑ گئے, اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ان کو آزادی چاہیے تھا, جبکہ ان کو اس میدان میں وادی تی میں جو ان کو 40 سال رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ یہ لوگ محنت کے عادی ہوں اور دوسری قوم میں جا کر دین کا کام کر سکیں, دین کی تبلیغ کر سکیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ دین سیکھنے سکھانے کی بجائے گھریلو کام پر زیادہ توجہ دی, یعنی ان کو کھانا پینا زیادہ مرغوب تھا. شروع ہوئے تھے فضلتکم علی العالمین سے, یعنی شروعات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ میں نے تم کو زمانے والوں پر, یعنی تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی, اور پہنچے کہاں کہ دریبت علیہم الذلۃ والمسکنہ, کہ ان کے اوپر محتاجی. اب آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کہ ان کے اوپر ذلت, خوری, پستی, بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی. تو جب قومیں اپنا مشن چھوڑ کر ایسے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جاتی ہیں تو ان کا یہی حال ہوتا ہے. اللہ کے لیے ہم غور کریں اس بات پر, اور اس آیت کو بار بار پڑھیں, غور کریں کہ آج مسلمانوں کا جو حال ہے, یا آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ آج معاملات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, کوئی ایک کنٹری کی بات میں نہیں کری, تمام ممالک میں آپ دیکھ لیں, تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے اپنا جو زندگی کا مقصد تھا اس مقصد کو چھوڑ کر ہم نے کچھ اور چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا ہے, ہم بھی دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آج ہماری صبح شروعات ہی ہوتی ہے ہماری خواتین کی, رات میں سونے سے پہلے سوچ لیا جاتا ہے کہ ناشتہ کیا بنے گا, ناشتہ بنانے کے بعد فکر ہوتی ہے دوپہر میں کھانا کیا بنے گا, دوپہر کے بعد فکر ہوتی ہے رات میں کیا بنے گا, یعنی بس مسلسل 24 گھنٹے ہم کو ایک ہی فکر ہے کہ کیا بنے گا, کیا کھائیں گے اور کیا کریں گے, کیا اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ مسلمان کو تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان کو تو کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو, تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. ہم کو تو گواہی دینی ہے, ہم کو تو اس پیغام کو, ہم کو امت وسط کیوں کہا گیا کہ ہمیں اللہ کا پیغام جو ملا ہے, جو رسول ہم تک لے آئے ہیں, اس پیغام کو ہمیں اگلی دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم ایک ڈور کا کام کر رہے ہیں کہ ایک سرا اللہ کے رسول سے ہم نے لیا, اب اس سرے کو ہم کو دوسری طرف نئے لوگوں تک پہنچانا ہے اس بات کو. تو اس لیے ہم کو امت وسط کہا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی گوہ کے بل میں پہنچیں گے تو تم بھی وہی کرو گے۔ یعنی جو بنی اسرائیل نے کیا تھا آج ہمارا بھی وہی حال ہے کہ تم بھی انہی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ دراصل بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتا اللہ کے دین کا، اللہ کا دین ایسے ہی قائم نہیں ہو جاتا۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے رسول کو دیکھیں، اپنا نفس، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ جنگ احد میں ایک صحابی جب شہید ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بہادری سے وہ لڑے، جب وہ شہید ہو رہے تھے تو کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی شہادت پائی، اور ان کا یہ جملہ کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور ہمارے جیسے سوچ رکھنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ ارے بیوقوف تھے جو جہاد میں چلے گئے، بیوقوف تھے جو دین کی وجہ سے اپنی جان دے دی۔ تو دین جو ہے بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے، صرف باتیں کر دینے سے اور صرف جو ہے زبانی دعووں سے کام نہیں ہو جاتا، کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی، کچھ آؤٹ آف وے جا کے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہم میں سے ہر کوئی، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کوئی سوچ لے کہ نہیں مجھے مومن بننا ہے تاکہ ہم کو غالب ہونا ہے دنیا میں، تو مومن بننے کے لیے پھر ویسے کام بھی کرنا پڑے گا۔ مسلمان الگ ہوتا ہے، مومن الگ ہوتا ہے، مسلمان ہم سب ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ان کا نام مسلمان ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن مومن ہم میں سے بہت کم ہیں، تو ہم کو مومن بننا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ادنا چیز کو پسند کیا بنسبت بہتر چیز کے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم بھی قدم بہ قدم ان کی پیروی کرو گے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا کہ ہماری صبح ہی کھانوں سے شروع ہوتی ہے اور شام ہماری ختم ہوتی ہے کھانوں پر، یعنی زندگی کا مقصد صرف جو ہے گھر میں لا کر چیزیں ڈمپ کر دی جائیں اور بس دن رات کھانے پینے کا سوچا جائے۔ اور خواتین تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو سوائے کھانے پینے کے، کھانے بنانے کے اور کوئی کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خواتین پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے نا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو وہاں پر مومن مرد اور مومن عورتوں کو، دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، کسی ایک کو نہیں۔ لہٰذا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ آیت 62، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہاں پر یہود و نصارہ کا تو ہم جانتے ہیں، صابی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ستارہ پرست قوم تھی، اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ کی بھی پوجا کرتی تھی، انہیں ستاروں کو بھی پوجتے تھے یا آگ کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ ان کی نسبت نوح علیہ السلام کی طرف بتاتے ہیں، کچھ لوگ ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے یا آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو سب سے کہا جا رہا ہے کہ نجات کی جو شرط بتائی گئی ہیں کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح، یعنی یہ تین چیزیں ہیں، تین شرطیں ہیں، جو ان تین شرطوں پر پورا اترے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکامات اور ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ یہ جو ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے واقع تھی بنی اسرائیل کی، اور یہ جو سبت کا قانون ہے، یہ سبت کا قانون ان لوگوں نے توڑا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہفتے کے دن کے لیے، یعنی سیٹرڈے کو کہا گیا تھا کہ اس دن کوئی دنیاوی کام بنی اسرائیل نہیں کریں گے، وہ ان کی عبادت کا دن تھا۔ تو ان لوگوں نے اس قانون کو توڑ دیا تھا اور اس میں اپنی مرضی سے، یعنی ہیلے بہانے کر کے دنیاوی کام کرنے لگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنا، لیکن یہ لوگ جمعہ کے دن جال ڈال دیتے جمعہ کی رات کو اور اتوار کے صبح کو جال نکال دیتے. یہ سمندر کے آس پاس ان لوگوں نے ایسے گڑھے بنا دیے تھے کہ اس میں مچھلی آ کر پھنس جاتی تھی جب لہروں کے ذریعے سے. تو اس کی بنا پر انہوں نے اللہ کے اس قانون کو توڑا تھا ان ہیلے بہانوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ بندر یعنی ان کی حیت بندر کی جیسی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہیں ختم کر دیا، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. یہ ایک اور بنی اسرائیل کا جرم آپ دیکھیں کہ جب ان سے کہا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ أَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں. بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں شبہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یہ گائے کا واقعہ بنی اسرائیل کا سب سے مشہور واقعہ ہے. اس واقعے سے آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ کتنی کیل و کال اور حجت بازی کرتے تھے. انہیں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ کر ایسے لگ رہا ہے نا جیسے کوئی بہت ہی ہٹ ڈھم اور کوئی ایسی قوم ہو جو کہ کوئی بات سیدھے طریقے سے ماننا ہی نہ چاہتی ہو. ہر بار اللہ کے عہد کو توڑنا، ہر بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پیچھے ہٹنا. کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے اور اپنی ہی دلیلیں دیے جاتے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی کا جواب سننا چاہتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دراصل بنی اسرائیل کے ہی کہنا چاہیے کہ ان کے ذہن کے جیسے ان کا ذہن ہوتا ہے. بنی اسرائیل بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ ہر چیز کو اپنے مطلب کے حساب سے کرنا چاہتے تھے، اپنی مرضی کے حساب سے. چونکہ ایک گائے کی محبت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا گائے ذبح کرنے کا جب حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ گائے کی محبت ان کے دل سے نکل جائے، لیکن وہ کیل و کال کرنے لگے، حجت بازی کرنے لگے. تو جتنا جتنا کوئی امت شریعت سے فرار چاہتی ہے، شریعت اس پر اتنی ہی تنگ کر دی جاتی ہے یا سخت کر دی جاتی ہے. اور دراصل یہ زوال پذیر امتوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کا مزاج جب بگڑتا ہے تو وہ احکام میں کیلو کال اور حجت بازی کرنے لگتی ہے کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا. جیسے آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اچھا پردہ کیوں کرنا ضروری ہے، پردہ کرنا کیوں چاہیے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ چہرے کا پردہ کرو. ہزار دلائل آپ کو لا کر دیں گے کہ پردہ کرنے کا کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں سود کہاں حرام ہے، شراب کہاں حرام ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. تو جو ماننا نہیں چاہتے ایسا مزاج لے کر آتے ہیں، تو دراصل یہ اسی مزاج کے لوگ ہیں، بنی اسرائیل کے مزاج کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا نہیں چاہتے ہیں اور ہر حکم میں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے اور کیوں ہم کریں اور کیا اس کا مطلب ہے. تو ایسے سوالات اگر آپ کریں گے تو دراصل آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ماننا چاہتے، اس بات کی نشانی ہوتی ہے یہ. اور آج دراصل دیکھا جائے تو ہم بھی دراصل بہت سارے لوگوں کے غلامی میں مبتلا ہے. بنی اسرائیل تو صرف فرعون اور اس کی قوم کی غلامی میں مبتلا تھے، لیکن آج تو ہم یورپین کنٹریز اور بھی جو دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں، پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ ملک اس کے لوگ ہیں، کئی لوگوں کے کا اثر ہمارے اوپر ہے، ان کی چھاپ ہم پر پڑی ہوئی ہے، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی رسم و رواج نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم جب شادی کے لیے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسم و رواج کی پابندی کرنا ضروری نہیں، کہتے کہ نہیں گود بھرائی تو ہم کریں گے، دلہن کی گود بھرائی جب تک ہم نہیں کریں گے ہمیں سکون نہیں آئے گا. کہتے اچھا کہاں لکھا کہ نہیں کرنا ہے بتاؤ، کیونکہ ہندوؤں کا اتنا اثر ہم پر ہو گیا کہ ان کے ہر کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا، اس کو ہم نے اسلام کا نام دے دیا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، آج ہمارے لیے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اچھا جانوروں کو ذبح کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی بجائے کوئی بیوہ کو یتیم کو مدد کر دی جائے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو یوم النہر یعنی 10 ذی الحجہ کو جانور کو قربان کرنے سے بہتر اور کوئی کام پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ جانور کا خون بہایا جائے، تو ہم اپنی منطق کیوں نکالیں زبردستی نیا فلسفہ ہم کیوں جھاڑیں کہ کوئی بیوہ اور یتیموں کی مدد کر دی جائے، جانوروں کو کیوں ذبح کیا جائے. تو یہ تو دراصل یہ کیا ہوا، بنی اسرائیل کی طرح ہوا کہ بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ وہ گائے ہم کیوں ذبح کریں. اور آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام سے ان کا انداز، اے موسیٰ کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، یعنی اپنے رسول سے ایسا کہنا اور بار بار اپنے رسول کا نام لینا، یہ بھی کتنی بدتمیزی کی علامت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ کہا گیا تھا کہ تم رسول کو اپنی طرح نہ سمجھو یا اپنے لوگوں کی طرح بلانا نہ سمجھو، بلکہ احترام اور عزت سے بات کرو. تو جب قومیں غلامی میں مبتلا ہوتی ہیں، جب دوسری قوموں کی چھاپ ان پر پڑتی ہے تو ان کا یہی حال ہوتا ہے. آج انگریز ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، 50 سال کی ہم نے خوشی بھی منا لی کہ 50 سال ہو گئے ان کو آزادی ملے ہوئے، لیکن کوئی چیز ہم نے چھوڑی ہے ان کی وہی چیزیں آج ہم نے اپنائی ہوئی انگریزوں کی، اور انگریزوں کی چیزیں وہ تو اپنائی ہوئی ہیں، ہم ان کی غلامی میں مبتلا ہیں، ہم اور اپنے ملک کے لوگوں کی غلامی میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں. وہ آتا نہیں جیسے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. تو ہم سب قوموں کی چیزیں لینا چاہتے ہیں اور اسلام کی چھوڑ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ان کے دلوں میں بھی گائے کی عظمت اتنی زیادہ بیٹھی ہوئی تھی کہ کیلو کال کرنے لگے کہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان دیکھیں کہ بار بار کہہ رہے کہ جاؤ سوال کرو اپنے رب سے. تو گائے کے واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کثرت سوال سے بچیں، ہیل و حجت بہانہ بازی سے بچیں، احکام کو ایز اٹ از پورا کریں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، جیسے آتا ہے اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ صحابہ کرام کا جو انداز تھا سمعنا و اطعنا، کہ جب سنا اور فوراً اطاعت کر لی، کیلو کال سے بچتے رہیں. تو کہا گیا تھا کہ وہ گائے پن پوائنٹ کر کے پھر بتا دیا گیا کہ جو گائے جس کو وہ بہت عظیم سمجھتے تھے، جس گائے کی وہ ان کے دل میں عظمت بیٹھی ہوئی تھی اور جس کی وہ پرستش کرنا چاہتے تھے، پن پوائنٹ کر کے اسی گائے کی نشاندہی کر دی گئی کہ وہی گائے ہو جس کو تم کو ذبح کرنا ہے. فقل نضربہ ببعضہا کذلک یحیی اللہ الموتی ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منہا لما یحبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل اما تعملون. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے تم کو حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اتنی کھلم کھلا مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دے دی. جب جس چیز کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو ہم تہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور مسلمانوں کا بھی آج یہی حال ہے، کوئی رسم و رواج سے اگر ان کو منع کرو، یا کوئی نظر و نیاز سے اگر ان کو منع کرو، یا کہا جاتا ہے کہ اگر اچھا یہ فلاں جو ہے 22 رجب نہ مناؤ یا پھر نظر و نیاز نہ دو، تو کہتے کہ کوئی بلا ہم پر نازل ہو جائے گی. تو ان کو بھی یہی تھا کہ اگر ہم گائے ذبح کر دیں تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہم پر نازل ہوگی. اور ہوا وہی کہ کسی ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور کسی نے اس لاش کو کسی اور کے دروازے کے سامنے لے جا کر ڈال دیا. جس کا دروازہ تھا، جس کا گھر تھا، لوگ اسی پر الزام لگانے لگے کہ اسی نے قتل کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کا قتل نہیں کیا. تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی گائے کے ایک ٹکڑے سے، گوشت کے ایک ٹکڑے سے تم اس جو مقتول ہے اس پر ضرب لگاؤ. تو جب وہ گائے کے ایک ٹکڑے سے اس پر ضرب لگائی گئی تو وہ مقتول زندہ ہو اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. تو جو ان کے دل میں خیالات آ رہے تھے کہ دیکھا ہم نے گائے کو ذبح کر دیا، لہٰذا ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوگی، اور مصیبت نازل ہو گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو بتا دیا کہ گائے کی وجہ سے مصیبت نہیں آئی ہے، بلکہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اس طرح سے، بلکہ گائے کی وجہ سے ایک اور جو جرم تھا اس کا صحیح پتہ چل گیا کہ کس نے قتل کیا ہے، وہ قاتل کا نام سامنے آ گیا. اب اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے، لیکن الٹا انہوں نے کیا کہ کہا جاتا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ سختی میں بھی ایسے سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی جملہ، ہم کہتے ہیں کہ پتھر دل، یا پھر نرم دل، یا محبت کرنے والا دل. انگلش میں بھی آتا ہے کہ سافٹ ہارٹیڈ یا پھر ہارڈ ہارٹیڈ، اس طرح سے. تو ان کا بھی جو ہے یہی حال ہو گیا تھا کہ بالکل پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے، جس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو دل سخت کب ہوتے ہیں؟ مسلسل نافرمان، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، یا پھر کیل و کال سے، حجت بازی سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے سے پھر دل سخت ہو جاتے ہیں. اور جب انسان جو ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو احسان اس کو یاد نہ رہے، تب جو ہے وہ اس کے اندر ناشکری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی سے پھر دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ان کے دل بھی پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ دل کی سختی کی علامت ہے نا کہ جو جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس پر پھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، نہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یاد رہتی ہے، نہ نافرمانی کا اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں یا فرما برداری کر رہا ہوں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آگاہ رہو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے، اور وہ ہے دل. لہٰذا ہم کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کیا ہے، کیسا ہے، ہمارے دل کی کیا حالت ہے. اور تمام گناہوں کی شروعات دراصل دل سے ہوتی ہے، اور جب دل پر ایک گناہ کا داغ پڑ جاتا ہے، اس پر دھبا پڑ جاتا ہے. اگر انسان توبہ کر لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو پورے دل پر سیاہ داغ پڑتے چلے جاتے ہیں، اور پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو گناہوں کی کثرت سے دراصل دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر دل ہو جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل بھی ایک کے بعد ایک مزید گناہ کرتے چلے گئے، اللہ کے احکامات کی پابندی سے بچتے جاتے تھے اور کیل و کال کرتے جاتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے. پھر ایک اور جرم ان کا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. یحرفونہ، تحریف، ان لوگوں نے کلام میں بھی تحریف کر دی تھی، یعنی ٹیکسٹ میں تحریف کر دی تھی، اور پھر ساتھ میں اس کے معنی میں بھی تحریف کر دی تھی. اور معنی میں تحریف کیا ہے کہ اپنی من مانی تعویل کرنا قرآن کی آیت کی، جیسے بہت سارے لوگ ہیں آج قرآن میں بھی اس طرح کی انہوں نے جرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو دیکھنے والا ہے. کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ قرآن کی ایک آیت سے ثابت کرنا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور، اللہ تعالیٰ کے نور میں کا ایک نور ہے حصہ، نعوذ باللہ. کچھ لوگ قرآن کی آیت کو ہی پیش کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. بہت سارے لوگ جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے اس کو قرآن کی آیت سے ہی دلیل سے ثابت کرتے ہیں، صوفی حضرات، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ. تو جیسے اس قرآن کی آیت سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے کو ہدایت دیتا ہے، تو یہ دراصل مانوی تحریف ہوئی. جو لوگ اس کی مانوی تحریف میں پڑے ہیں وہ دراصل گمراہ ہو گئے. تو ان لوگوں نے بھی، بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے ٹیکسٹ میں بھی تبدیلی کر دی تھی، یعنی آیتوں کو بدل دیا، اور اس کے معنیوں کو اپنے من چاہا مطلب پہنا دیا. تو آج مسلمان بھی ٹیکسٹ میں تو اس کی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن من چاہی تعویلات کرنے لگتے ہیں. تو آتا ہے جیسے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق، کہ قرآن کے حکم کے مطابق خود کو نہیں بدلیں گے لیکن قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہیں گے. تو بنی اسرائیل کا ایک اور جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ ابھی بھی بائبل میں تقریباً 200,000 سے زیادہ اختلافی روایت پائی جاتی ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت، یعنی ان کی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں بتایا گیا تھا کہ ایک رسول آئے گا جو آخر میں آئے گا۔ تو پہلے تو خود یہ مدینہ میں کہتے پھرتے تھے کہ ہم اس رسول کا انتظار کر رہے ہیں اور اس رسول کے ذریعے سے ہم پوری دنیا پر فتح حاصل کریں گے، لیکن جب وہ رسول آ گیا اور وہ ان کے خاندان سے نہیں بلکہ امیوں سے تعلق رکھتا تھا، یعنی اہل کتاب کی بجائے وہ عرب کے علاقے سے تھے اور بنی اسماعیل سے تھے، تو انہوں نے حسد کی بنا پر اس بات کو نہیں مانا اور اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ تو ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول کے بارے میں پہلے سے یہ بات موجود تھی کہ ایک رسول آئیں گے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا۔ تو ان کے دراصل جو ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کتاب کا نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب کو چینج کر دیتے تھے، تو ان کے لیے تباہی ہے۔ تو لہٰذا کتاب کے معنی میں یا اس کے ٹیکسٹ میں تبدیلی کرنا بہت بڑی جرات کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے پھر وہ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمانوں نے کئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے، حرام کو حلال کر لیا ہے، جو چیز اسلام میں جائز اور درست نہیں، جیسے حلالہ کے بارے میں غلط فتوے جو ہے مسلمان دیتے ہیں کہ حلالہ جائز ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حلالہ جائز نہیں ہے، کہ اگر دو میاں بیوی شوہر نے کسی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد جو ایک رات کے لیے کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ تم طلاق دے دو اور پھر پہلے شخص سے نکاح کر دیا جائے، تو یہ چیز اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں۔ تو لیکن بہت سارے جو ہے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جائز ہے، تو قرآن کے حکم کو بدل دینا ہوا یہ۔ تو لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز جو تھی کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا تھا، اس کے احکامات کو بدل ڈالا تھا، اپنے خود سے مرضی کے مطابق فتوی دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو سوچ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند روز کے، یہ سوچ کیا انسان کو کس غلطی میں ڈال دیتی ہے یا کیا خرابی پیدا کرتی ہے یہ سوچ، بتائیں گے آپ لوگ؟ وقالوا لن تمسنا النار، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند روز کے، اور مسلمان کہتے کہ ہم تو امت محمد ہیں لہٰذا ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اللہ کے رسول آڑ بن جائیں گے۔ جی جزاک اللہ خیرن، یہ سوچ دراصل انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہے، انسان پھر عمل نہیں کرتا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہ جاتا ہے کہ مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت، مجھے تو کچھ سزا ملنی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، سزا اپنے عمل کے لحاظ سے سزا اور جزا ملے گی جس نے جیسے عمل کیا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ جو جیسے عمل کرے گا، جس نے برے کام کیا ہوگا وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، اور جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. یہاں پر ان کی اخلاقی جو تربیت تھی اس کی بات کی گئی کہ ان سے جو کہا گیا تھا کہ آپس میں تمہارا ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں یا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تعلق، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی پابندی سے وہ نکل گئے. لہذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ کوئی انہیں مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ ان کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. یعنی وہ صرف اللہ کے رسول کو حسد کی بنا پر نہیں مان رہے تھے کہ یہ رسول ہماری قوم کی بجائے دوسری قوم سے کیسے آ گیا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے تم اللہ کے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دنوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک ایک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو کہ یہ اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ موت وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. یہاں پر پھر بنی اسرائیل کے بارے میں جو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کا قتل و غارت کی جو تین قبیلے آباد تھے وہاں پر مدینہ میں، تو آپس میں جنگ کرتے، قیدی بناتے اور ان سے فدیہ بھی لیتے، جبکہ آپس میں ایک دوسرے سے جو آپس میں مسلمان ہوں ان سے تو فدیہ لینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ان سے کہا تھا کہ تم سنو اور اطاعت کرو، انہوں نے کہا سنیں، ہم سنیں گے اور نافرمانی کریں گے۔ ان سے کہا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھ لیا جائے، بلکہ کتاب کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے احکامات کو مانا جائے، جو کچھ اس میں حکم دیا جا رہا ہے اس پر اس حکم کو بجا لایا جائے، اور جس سے منع کیا جا رہا ہے اس سے بچا جائے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، جس کے جرم زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہاں پر ان کے جرم کی وجہ سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کے جرم ایسے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کو اس پر سزا مل کر رہے گی۔ تم انہیں سب سے زیادہ جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی۔ جیسے کچھ عمل یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدا وبشرا للمؤمنین۔ آیت نمبر 97۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہ وہی والی بات ہوئی، یہ لوگ جبریل امین سے دشمنی کرنے لگے تھے، کیونکہ قرآن میں جب ان کے جرائم کھول کھول کر بیان کیے گئے تو ان کو جو یہ وحی لا رہے تھے جبریل امین، جبریل علیہ السلام، تو انہوں نے جبریل امین سے دشمنی کا اظہار کیا کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں اور پہلے بھی دشمن تھے۔ جیسے مثال کے طور پر دو بچے ہوتے ہیں نا، ایک بچہ والدین سے شکایت کرتا ہے کہ فلاں نے بھائی نے یا بہن نے ہم کو مارا، تو وہ جو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے کہ تم نے والدین سے جا کر ہماری شکایت کیوں کی۔ تو اسی طرح سے ان کا معاملہ تھا کہ جبریل امین کیوں وہی لا رہے ہیں، تاکہ جس کی وجہ سے ہمارے جرائم کھول کر بیان کیے جا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے جبریل امین سے دشمنی کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو جبریل سے دشمنی رکھے گا دراصل وہ اللہ اور اس کے رسولوں کا بھی دشمن ہوگا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیت نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ ان لوگوں نے اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا تھا، نبل ظفری کو من الذین اوتوا الکتاب وراء ظہورہم، کہ کتاب کو پیچھے پھینک دیا پیٹھ کے پیچھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینے کا کیا مطلب ہے، کہ اس کو غیر اہم جاننا، اس کو وہ اہمیت نہ دینا جس کی وجہ سے وہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ساری وہ چیزیں جو ہم کو روزانہ کچن میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہاں رکھتے ہیں، بالکل سامنے رکھتے ہیں، اور جو چیزیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم اس کو اٹھا کر پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن کو پیچھے ڈالنے کا مطلب کہ اس کو اہم نہ جاننا، اس کو غیر اہم سمجھ لینا۔ تو ہم بھی دیکھ لیں کہ آج ہماری زندگی میں ہمارے بک شیلف میں کہاں کون سی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اگر انسائیکلوپیڈیا یا اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہم قرآن کو پیچھے ڈال رہے ہیں۔ تو قرآن کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اس کو اتنا اوپر اٹھا کر نہ رکھیں کہ اس تک ہاتھ ہی ہمارا نہ پہنچ سکے، یا اس کو اس طرح سے جزدان میں لپیٹ کر نہ رکھ دیں کہ اس کو کھولنے کے لیے ہمیں مشکل ہو۔ اس کو آسان کریں، اس کو سامنے رکھیں، بلکہ ہمارے گھر میں ہر جگہ قرآن ہی ہمیں نظر آئے، ہر ٹیبل پر، ہر بک شیلف میں، ہر جگہ دن رات اس کا مطالعہ ہو، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ اور بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے تھے کہ ہم اتنا بچوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ ارے قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ، ارے تم کو وضو نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے بچوں کو قرآن سے اتنا دور کر دیا ہے، بے حد دور کر دیا ہے۔ آپ لگانے دیں بچوں کو ہاتھ، قرآن ان کو لینے دیں، کوئی بات نہیں، قرآن سے پھر وہ مانوس رہیں گے، کم از کم قرآن ان کو سامنے دکھائی دے گا، تو اس کو پیچھے نہیں ڈالنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر کیا گیا کیونکہ اہل کتاب یا یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا تھا، تو قرآن جو ہے اس کی تردید کرتا ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو ایک رسول تھے، نیک بندے تھے، کفر انہوں نے نہیں کیا تھا، جادو انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یہاں پر اس دور کا ذکر کیا گیا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیش آئی تھی، اور یہ دراصل کہ کسی بھی قوم کی اس کی علامت ہے، جس قوم میں دراصل جب اس طرح کی بے حیائی عام ہو جائے کہ فرشتے وہاں آئے تھے اس شہر میں، بابل ایک شہر تھا ہاروت اور ماروت، اور وہ بتاتے بھی تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دے، تو کسی بھی قوم کی اخلاقی زوال کا یہ انتہائی درجہ ہے کہ دوسرے لوگ کوشش کریں کہ دو میاں بیوی میں جدائی ڈال کر اپنی طرف اس کی بیوی کو راغب کر لیں، تو یہ بے شرمی اور بے حیائی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے، ایسے ایسے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج سیم حالت ایسی ہو رہی ہے، آج تو جادو کی بھی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ نے وہ کام کیا ہے کہ آپ آئے دن خبریں پڑھ رہے ہوں گے کہ 6 بچوں کی ماں یا 3 بچوں کی ماں جو انٹرنیٹ پر دوستی ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو، میں بھی غیر مسلمین کی بات نہیں کر رہی، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو پہلے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا دو فرشتوں کو بھیج کر جو یہ جادو سکھاتے تھے کہ جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی تھی، لیکن آج تو یہ کام انٹرنیٹ کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ فیس بک، انٹرنیٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں، کہیں پر بھی کوئی مسلمان لیڈیز یا عورت کا فیس بک پر، تو آپ دیکھیں کہ اس کو اس طرح سے کھلم کھلا نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہر چیز اوپن ہو جاتی ہے۔ تو بہت محتاط رہ کر ہم جو بھی اگر انٹرنیٹ استعمال بھی کرنا ہے، ای میل وغیرہ ہم کریں، تو بہت محتاط رہیں، کسی کا بھی ہر ایک کا جواب نہ دیں ہم۔ اور دوستی میں جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے، تو ایک مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، تو جب یہ چیٹنگ ہوتی ہے جب دو نامحرموں کے درمیان تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو کسی بھی قوم کی انتہائی زوال کی نشانی ہے کہ وہ لوگ ایسے کام کرے کہ دوسرے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جو یہود جب اللہ کے رسول کی مجلس میں آیا کرتے تھے تو جان بوجھ کا جو ہے راعینا کہتے تھے، اور راعینا کا ایک مطلب ہوتا ہے جب آپ عین کے نیچے زیر دے کر اس کو تھوڑا لمبا کھینچے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے، یا اے ہمارے گڈریے، یا اے بے وقوف، یا احمق شخص، نعوذ باللہ۔ تو اپنی زبان کو اس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے وہ اپنے دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی توہین کی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی مجلس والوں کو، صحابہ کو، یہ حکم دیا گیا کہ تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو جو لفظ سے فساد پھیلتا ہو، تو تم وہ لفظ چھوڑ دو اور انظر نہ کہو، کیونکہ صحابہ کرام کو کوئی بات اگر اللہ کے رسول کی سنے نہیں آتی تھی تو وہ اللہ کے رسول سے دوبارہ کہتے کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کر دیجئے، کہ مطلب دوبارہ وہ لفظ آپ بیان کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب اس طرح سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم غور سے بات کو سنو تاکہ دوبارہ سننے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم اپنے جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یہ کم از کم ویسی ہی کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرمان روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب دراصل مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ جا کر اپنے رسول سے یہ سوال کرو، وہ سوال کرو۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنے رسول کو اس طرح نہ ستاؤ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول کو ستایا تھا اور سوالات کر کر کے پریشان کر دیا تھا۔ تو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اور کون سا سوال جو کیلو کال والا ہو، حجت والا ہو، اور ایسی سوال سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جب اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ خاموش ہے تو اس کے بارے میں کھوج اور کرید میں نہ لگو، اسی کی وجہ سے قومیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلی قومیں بھی اسی کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئیں، کیلو کال کی وجہ سے، کثرت سوال کی وجہ سے، لہٰذا تم کثرت سوال سے بچو۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح سے سوال نہ کرو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اچھا یہ فلاں چیز کیوں ہے، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی بات جو کہ جس کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ جیسے بچے سوال کرتے ہیں نا، اچھا دن کیوں نکلا، رات کیوں ہوئی، صبح کیوں ہوئی، ہوا کیوں چل رہی ہے، یہ کاپی یہاں کیوں پڑی ہے، وہ پین وہاں کیوں پڑی ہے، ہر چیز کو سوال کرتے ہیں۔ آپ لوگ بورڈ پر دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے نا بورڈ پہ جو سوالات لکھے ہیں، کیا کیا سوالات ہیں، یہ چیوٹی میرے لیپ ٹاپ پر کیوں ہیں، یا یہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ایسے سوالات جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور ہم کو جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ کثرت سوال سے ہم بچیں، ٹھیک ہے۔ نماز قائم کرو، زکات دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی آج ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ سارے نیک کام بینک اکاؤنٹ میں آخرت میں ہمارے جمع ہو رہے ہیں، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو، ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہاں پر دراصل ایک لطیف سا اشارہ کیا گیا اس کی طرف کہ مسجدوں کو ویران کرنا، اور مسجدوں کو ویران کرنا کیا ہوا کہ مسجدوں میں ایسے لوگوں کو آنے نہ دیا جائے کہ جو شر پسند طبیعت کے مالک ہوں۔ تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شر پسند کے لوگ ہیں ان کو مسجدوں میں آنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر دنیاوی باتیں نہیں کی جائے گی، بزنس کی باتیں نہیں کی جائے گی، اور وہاں پر جو ہے ایسی چیزیں، ایسے کام نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں کوئی خطرہ ہو، کیونکہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور عمرہ سے روک دیا تھا۔ تو وہاں پر بھی اشارہ کیا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے بندوں کو آنے سے روکے۔ تو مسجدوں پر سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ کے بندوں کا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور اسی لیے مسجدوں کو ویران کرنے میں جو آتا ہے کہ وہاں پر مسجدوں کو آباد نہ کیا جائے، وہاں نماز نہ پڑھی جائے، یا وہاں پر ایسی گندگی پھیلائی جائے جس کی وجہ سے لوگ آنے میں کراہت محسوس کریں. بعض اوقات یہاں سعودی عرب میں خود یہ دیکھنے میں آیا کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہمارے اردو اسپیکنگ، یہ لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں ہر قسم کی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب نماز سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پوری مسجد میں کچرا پڑا رہتا ہے، چپس کے پیکٹ، بسکٹ کے ریپرز، بسکٹ کا کچرا اور چورا. تو آپ دیکھیں کہ مسجدوں کو ویران کرنا یہ بہت، یعنی اس میں اس کو منع کیا گیا ہے، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جایا جائے، اپنے گھر کے لوگوں کو مسجدوں میں بھیجا جائے کہ جو جس کی وجہ سے مسجدیں آباد رہیں، اور اپنے بچوں کو یہ شروع سے تعلیم دی جائے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، وہاں شور نہیں کرنا ہے. بعض اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو اس قسم کے جو پیر میں پازیب ہوتی ہے وہ پہنا کے لاتے ہیں، اور بچے اتنا کودتے ہیں اور اتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا ڈسٹربنس ہوتا ہے نماز میں، نہ جمعہ کا خطبہ صحیح سے سن سکتے ہیں نہ نماز صحیح سے سن سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنے میں آئے گا کہ ہم اس کا احتیاط کریں، خیال رکھیں، مسجدوں میں کوئی دنیاوی گری پڑی چیز کا اعلان نہ کیا جائے، یعنی گمشدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے. پھر مسجدوں کو ویران کرنے میں یہ بھی ہوگا کہ اپنے اپنے مسلک کی مسجد بنا لی جائے. فلاں لوگ کہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، دوسرے لوگ نہیں آ سکتے، تو مسجدوں پر کسی بھی قسم کا نام نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، جس کی وجہ سے لوگ آنے سے ڈریں. اسی طرح سے مسجد کے بارے میں بہت ہمیں خوشخبری دی گئی کہ جو مسجد تعمیر کرے گا اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ویسے ہی گھر تعمیر کرے گا. تو یہ اللہ کا گھر ہے، مسجدیں، اس کو آباد کرنا چاہیے. پانچوں وقت کی نماز کے لیے ہمارے گھر کے مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ لازماً مسجد میں جائیں، اور اگر وہ مسجد میں نہیں جاتے تو مطلب وہ مسجد کو ویران کرنے میں شامل ہو رہے ہیں. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ جب تک ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کی مرضی کے مطابق نہ چلیں، اور وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ وہی چالیں چلی جا رہی ہیں پوری دنیا میں. یہی ایک وہ ہے کہ اگر تم کو فالو کرنا ہے تو ان لوگوں کو فالو کرو، کرسچنز کو یا جو بھی اہل کتاب میں سے لوگ موجود ہیں، تبھی تم کامیاب رہو گے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ وہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دل کی بات نہ مان لو، یا جب تم ان کا حکم نہ مانو. اور اگر ہم ان کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہارا پھر اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں ان کی پیروی کرنے سے بچنا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ من قوم فمنہ، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. لہٰذا ہمیں ان کی پیروی سے بھی بچنا ہے، ان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھ کر سنایا ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. وہ اس جان نل بئی تمساب الناسی و امنا و تخذ مقام ابراہیم مسلح و عہدنا الا ابراہیم و اسماعیل و انطحر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کے لوگوں کے لیے اس گھر کو یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی تو خاص اس کو اللہ کے لیے بنایا تھا کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی گھر میں 360 بت مشرکین مکہ نے یا مشرکین عرب نے لا کر رکھ دیے تھے، اور عمرو بن لوہی پہلا شخص تھا جس نے یہاں پر شرک کی شروعات کی تھی، اور وہ کسی بھی شہر میں جاتا وہاں سے پتھر لا کر رکھ دیتا تھا جس کو وہ پسند کرتا تھا، اور اس طرح سے پھر ہر ایک نے اپنی اپنی قوم کا ایک بت بنا لیا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اے رب ان لوگوں کو خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کی زندگی کا جو برست کا مقصد تھا وہ بتایا گیا ہے کہ کتاب کی تلاوت، اس کی تعلیم اور حکمت، یہ سب بتانا، یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، جب بھی اس کے رب نے اسے حکم دیا کہ مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی بنا دے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے ہم بھی یہی جملہ کہنے والے بنے کہ قال اسلمت لرب العالمين، کہ ہم اپنے مالک کے لیے فرما بردار ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک رب کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے رب مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہم کو بھی دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ فلائیں سے، تو ہم کو دوسروں کے چھوڑ کر ہم کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے متعلق سوال کیا جائے گا، ہم سے لوگوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اور جو خود کامیاب ہو گیا وہ بچا لیا گیا، جس کو اس کے عمل نے نہ بچایا اس کو حسب نسب سے آگے نہیں کر سکتا، حدیث میں آتا ہے۔ تو ہم کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی لوگ ہمارے پرانے جو لوگ گزرے ہیں بہت نیک ہوں، بزرگ ہوں، اچھے ہوں، لیکن ان کے عمل ہمارے کام نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو، قول آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں, اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر صحابہ اکرام کے ایمان کو ایک مثال دی گئی ہے, مثال سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو صحابہ اکرام کی جیسا ایمان لائے, تبھی اس کا ایمان قابل قبول ہوگا, ادر وائز اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. سبقۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبقا ونحن له عابدون. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں یا ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. سبقت اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ کرسچینٹی میں جس کو بپٹائز کرنا کہتے ہیں, تو وہ لوگ آج بھی ان کے درمیان یہ رسم پائی جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو زرد رنگ کے پانی میں نہلاتے ہیں, اور اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اللہ کا بندہ بنا دیا, یہ بچہ اب کرسچن میں سے ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. تو اب کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رنگ کوئی ہوتا ہے؟ اللہ کا رنگ آپ مجھے بتائیں گے کہ مسلمانوں کا رنگ کون سا ہے, مسلمانوں کا رنگ کون سا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ شاید گرین لکھ کر بھیجیں گے آپ لوگ, تو گرین رنگ مسلمانوں کا نہیں ہے, بلکہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے, نہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے, اس نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. تو لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. ہم کو ایسے اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ مومن ہیں. تو جب تک ہم ایسا رنگ اختیار نہیں کریں گے, یقین جانے کہ دعوت کا کام ادا نہیں ہو سکتا, یہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. تو ہم کو گھل جانا ہے اس میں, یعنی اللہ کی خاطر ہم کو اپنی جان گھلا دینا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا تھا کہ فلعلک کا باق نفس کا, کہ اے نبی کہ تم اپنی جان گھلا دو گے ان کے لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو ہم کو بھی اپنی جان گھلا دینی ہے اللہ کی خاطر اس راہ میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے, یہ نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے, تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. تھوڑے ہی وقفے کے بعد پھر وہ آیت کو دوبارہ پیش کیا گیا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی, تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, تمہارے لیے تمہارے عمل ہے اور ان کے لیے ان کے عمل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.